على رسول الأمين أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ اپنے اس علاقے سے کہیں دور چلا گیا تھا، شمالی پاکستان میں، اور وہاں پر میں نے کچھ تحقیقی کام کیا. الحمدللہ اختصار علوم الحدیث حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے، جو کہ عوام میں الباعث الحثیث کے نام سے مشہور ہو گئی ہے. حالانکہ یہ اس کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی شرح کا نام ہے جو شیخ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ نے لکھی ہے. تو اس کتاب کا ترجمہ وہ مکمل میں نے کر لیا ہے، انشاءاللہ اسے ہم شائع کریں گے. اور ایک خوشخبری ہے کہ میری دو کتابیں ہیں چھپ گئی ہیں مکتبہ اسلامیہ لاہور سے. ایک تو حاجی کے شب و روز، یعنی حاجی کے شب و روز، حج کرنے کا طریقہ، عمرہ کرنے کا طریقہ، یہ کتاب میری چھپ گئی ہے. اسی طرح دین میں تقلید کا مسئلہ، یعنی تقلید شخصی کا مسئلہ، یہ کتاب بھی چھپ گئی ہے تقلید کے رد پر. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کتابوں کو جو یہ چھپ چکی ہیں وہ صراط مستقیم کی جو ہے اس پر ڈال دیں انشاءاللہ. تو خیر، میری یہ معذرت ہے کہ میں کچھ عرصہ چونکہ شمالی پاکستان میں کوہستان چلا گیا تھا، تو اس وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکے، تو آپ بھائیوں سے معذرت ہے. تو یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آج کا یہ باب ہے، باب الجہاد من الایمان. باب کے جہاد ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کے جو درجے ہیں، شعبے ہیں، ان میں سے جہاد بھی. جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، پوری کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے. جہاد کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں. میدان جنگ میں کافروں سے جنگ کرنا، یہ بھی جہاد ہے. اسی طرح مشرکین اور آل بدعت سے زبان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا اور حق کو ان پر واضح کر دینا، یہ بھی جہاد ہے. ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاہد المشرکین بألسنتکم وأیدیکم. مشرکوں سے جہاد کرو اپنی زبانوں کے ساتھ بھی اور اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی. یہ سنن ابی داود میں، اور المختارہ حافظ ضیاء الدین المقدسی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کتابوں میں. اسی طرح قرآن کریم کی دعوت، حدیث کی دعوت لوگوں کو دینا، حق کو واضح کر دینا، یہ سب جہاد ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نقض المنطق، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فراد علی آل البدع مجاہدن، اہل بدعت پر رد کرنے والا مجاہد ہے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے در و تعارض العقل و نقل. اس کتاب کی پہلی جلد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اہل بدعت سے مناظرہ کر کے، مباحثہ کر کے حق اگر ان پر واضح نہیں کر دیتا، تو اس نے اسلام کا حق ہی ادا نہیں کیا. اسی طرح امام حمیدی سے یہ ثابت ہے امام بخاری کے استاد سے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا وہ زیادہ پسندیدہ ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو پکے کافر ہیں, ترک ہیں, جو ان کے زمانے میں ترک پکے کافر تھے, یعنی پکے کافروں کے مقابلے میں منکرین حدیث سے جہاد کرنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے. واللہ لان افضو ہاؤلائے الذین یردون حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان افضو عدت من الاتراک. یہ حافظ زابی نے سیر میں نقل کیا ہے اور شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی کی ضم الکلام میں یہ موجود ہے, اس کی سند بھی صحیح ہے. اسی طرح کی خیر آج کا جو ہمارا یہ درس ہے انشاءاللہ اس میں میں اس حدیث کو مختصر طور پر ترجمہ کروں گا کیونکہ اصل ہمارا موضوع آگے آ رہا ہے تو اس پر میں زیادہ تشریح آج کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا حرمی ابن حفص, حرمی بن حفص نے ہمیں حدیث سنائی, قال حدثنا عبد الواحد, وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الواحد نے, عبد الواحد بن زید نے حدیث سنائی, قال حدثنا عمارہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں عمارہ یعنی ابن القعقاع نے حدیث سنائی, قال حدثنا ابو ذرہ ابن عمرو ابن جریر, وہ کہتے ہیں ہمیں ابو ذرہ ایک تابعی نے حدیث سنائی, قال سمعت ابا ہریرہ تھا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ, اللہ نے کفالت لے لی ہے اس آدمی کی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, یعنی جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کا کفیل اللہ ہے, اس کا مددگار اللہ ہے. لا یخرج الا ایمان بی و تصدیق برسلی, اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ نکلا ہی اس لیے گھر سے کہ یہ مجھ پر ایمان لاتا ہے, مجھ پر ایمان لانے کے ساتھ اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کے ساتھ یہ نکلا ہے, یعنی قرآن اور حدیث پر ایمان لانے کے ساتھ یہ نکلا ہے اللہ کے راستے میں. اب ان ارجعو بما نال من اجر او غنیما, کہ میں اس کو واپس لوٹا دوں جو ثواب اس کو ملا ہے یا غنیمت مال غنیمت ملی ہے, جو اجر اسے ملا ہے یا مال غنیمت جو حاصل ہو گیا اس کے ساتھ یہ واپس آئے گا, او ادخلہ الجنت, یا میں اسے جنت میں داخل کر دوں. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولولا ان اشق علی امتی, اور اگر مجھے میری امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا ما قعدت خلف سریت, تو میں کسی بھی جہادی گروہ جو ہے یعنی کوئی بھی جہادی مہم اسے پیچھے نہ رہتا. ولا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں, ثم احیا پھر میں زندہ کر دیا جاؤں, ثم اقتل پھر میں قتل کر دیا جاؤں, ثم احیا پھر میں زندہ کر دیا جاؤں, ثم اقتل پھر میں قتل کیا جاؤں, یعنی مجھے اللہ کے راستے میں بار بار قتل ہونا یہ پسند ہے, اس لیے کہ اس میں اجر بہت زیادہ. تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور اس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جہاد ایمان سے ہے. تو اس کی تشریح انشاءاللہ آگے یہ حدیث بھی آ رہی ہے کتاب الجہاد میں بھی, تو انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے. تو اب انشاءاللہ اگلا باب ہو آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. باب تطوع قیام رمضان من الایمان, کہ رمضان میں یہ جو نفلی یا مسنون قیام ہے یہ ایمان میں سے. تطوع نفل کو کہتے ہیں, اور سنت کو بھی کہا جاتا ہے لغوی معنوں میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل پڑھا کرتے تھے وہ ہمارے لیے سنت ہیں اور آپ کے لیے نوافل ہیں. تو تطوع کا لفظ آپ کے نوافل پر بھی بولا جاتا ہے. اور قیام رمضان کہتے ہیں رمضان میں قیام کرنا, رمضان میں یہ قیام راتوں کو ہوتا ہے. محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی نام کا ایک آدمی گزرا ہے جو کہ محدثین کے نزدیک سخت مجروح ہے, اور ہمارے انفی بھائیوں کے نزدیک وہ بڑا امام ہے. اس کی مختلف کتابیں ہیں جس میں موطا امام مالک کے طرز پر موطا محمد, یا اس کو انفی ازا کہتے ہیں موطا امام محمد, تو یہ کتاب مشہور ہے. اسی طرح کتاب الآثار بھی اس کی مشہور ہے. اس آدمی نے کتاب الرد علی آل المدینہ بھی لکھی تھی. آل مدینہ کا رد جو ہے وہ لکھا تھا کتاب الحجہ علی آل المدینہ, الرد علی آل المدینہ, یہ چار جلدوں میں چھپی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آل مدینہ کو ڈرائے گا نا, تو آپ نے اس کی بہت سخت یعنی مذمت فرمائی ہے. تو خیر یہ ہمارا موضوع نہیں. تو موطا محمد بن حسن الشیبانی میں لکھا ہوا ہے ایک باب قیام رمضان کا. اس کی تشریح میں عبدالحی لکھنوی صاحب, جو کہ حنفیوں اور دیوبندیوں کے نزدیک بہت پسندیدہ شخصیت ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یعنی تراویح, اس سے مراد تراویح. تو یہ اس باب کا مطلب ہوا کہ تراویح کا قیام جو ہے یہ ایمان میں سے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل, ہمیں اسماعیل نے حدیث سنائی. یہ کون ہے اسماعیل؟ یہ اسماعیل ابن ابی اویس ہے. اسماعیل ابن ابی اویس ایک راوی ہیں جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں. حدیث میں قول راجے میں یہ ضعیف ہیں, لیکن امام بخاری نے ان سے وہی روایتیں لی ہیں جو ان کی صحیح روایتیں تھیں, جو دوسرے بھی سچے راویوں نے بیان کی ہیں. تو یہ روایت اسماعیل نے موطا امام مالک سے لی ہے, اور یہ دوسرے راویوں نے بھی امام مالک سے بیان کر رکھی ہے. مثال کے طور پر ابو مصعب کا جو روایت والا موطا ہے اس میں 278 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ابن القاسم کی روایت میں بھی 29 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں حدثنی مالک کہ ہمیں کہ مجھے یہ حدیث امام مالک نے سنائی ہے. یہ موطا کا جو نسخہ ہے یحیٰ بن یحیٰ کا, اس سے تو یہ حدیث رہ گئی ہے, لیکن موطا امام مالک کے دوسرے نسخوں میں یہ روایت موجود ہے. اور حسان عبد المنان کے نام سے ایک آدمی جس کو ابو صہیب الکرمی بھی کہتے ہیں, اس کی تحقیق سے موطا امام مالک ایک چھپی ہے, اس میں یہ 498 نمبر پر لکھی ہوئی. یہاں پر آپ کو نصیحت اور خیخوائی کے طور پر بتاتا چلوں کہ حسان عبد المنان نام کا یہ آدمی جو ہے سخت کذاب اور دجال قسم کا آدمی ہے, ساقط العدالہ ہے. اس پر رد کیا ہے محدث العصر نے, شیخ اور بہت بڑے عالم جو تھے اس دور میں حدیث کے, محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے زبردست رد کیا اس حسان عبد المنان کا. اس کا نام رکھا ہے النصیحہ بالتحذیر من تخریب ابن عبد المنان لکتب الائمۃ کتب الائمہ. تو النصیحہ کے نام سے یہ ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے. تو خیر اس کا بھی ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کا نام آ گیا تھا تو آپ بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی بیکار ہے. امام مالک کی حدیث بیان کرتے ہیں ابن شہاب زوری سے, عن حمید ابن عبد الرحمن, وہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے حمید سے, عن ابی ہریرہ تھا, وہ ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو آدمی رمضان میں قیام کرے ایمان اور نیکی کی اور ثواب کی نیت کے ساتھ، یعنی نیت صحیحہ اور ایمان کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے دوسری سند کے ساتھ امام زہری سے، 769 نمبر ہے صحیح مسلم میں. اس کے ساتھ اگلا باب بھی اسی کے ساتھ چونکہ متعلق ہے تو اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں باب صوم رمضان احتساب من الایمان، باب رمضان کے روزے. اچھا یہ تو روزوں پر چلے جیسے پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھنا یہ ایمان سے. تو حدثنا ابن سلام، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن سلام نے، ابو عبید نے، قاسم بن سلام نے حدیث سنائی ہے. قال اخبرنا محمد بن فضیل، وہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن فضیل بن غزوان نے حدیث سنائی، خبر دی. قال حدثنا یحیٰ بن سعید، وہ یحیٰ بن سعید الانصاری سے بیان کرتے ہیں، عن ابی سلمہ تھا، وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ تھا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دی جاتے. تو یہ جو پہلا باب ہے قیام رمضان کا، اس پر تفصیلی بات تو آگے صحیح بخاری میں آ رہی ہے کتاب الصوم میں، اور کتاب الصوم میں ایک ہے کتاب صلاۃ التراویح، اس میں موجود ہے. لیکن زندگی کا پتہ کوئی نہیں کہ آپ بھائیوں سے جو انٹرنیٹ پر ملاقات ہو جاتی ہے ہر ہفتے، یہ بھی اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کی جو معلومات مجھے ہیں میرے پاس، جو مجھے پتہ ہیں، آپ بھائیوں تک پہنچا دوں، اور اس میں کسی قسم کے تعصب یا مخالفت برائے مخالفت کا میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ میں ہر وقت اس باب کے لیے تیار رہتا ہوں کہ کوئی میری غلطی مجھے معلوم ہو جائے تو میں فوراً رجوع کروں، فوراً اعلان حق کروں کہ اے اللہ یہ جو ہے نا میری غلطی ہے، میری معاف فرما، لوگوں کو بھی بتا دوں. کیونکہ اصل مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا اور قبر اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہنا کہ اللہ جو ہے اپنی رحمت سے بچا لے ہمیں. اگر اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو بس سمجھے یہ کامیابی. تو زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، سانس کتنے ہیں، موت شاہ رخ سے قریب ہے. تو میں نے یہ آج مناسب سمجھا کہ یہ چونکہ قیام رمضان کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے، تراوی کا، قیام رمضان کا، تو اس بارے میں کچھ معلومات آپ بھائیوں کو سنا دوں. رمضان کے مہینے میں رات کو جو تراوی پڑھی جاتی ہے اس میں اہل حدیث بھائی 8 رکعت پڑھتے ہیں، یا متر ملا لیں 3 تو 11 رکعت پڑھتے ہیں، اور حنفی بھائی یا کچھ اور گروہ جو ہیں وہ 20 پڑھتے ہیں. تو اس میں کچھ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات حنفی بھائیوں کی طرف سے فتوے بھی لگ جاتے ہیں، اور دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ تو اس پر بہت ہی ناراض ہوتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب پڑی ہے جس کا نام ہے کہ 8 رکعت تراوی بدعتیں، لکھنے والا بریلوی ہے، پتہ نہیں وہ میں اپنے پاس یہاں لایا بھی ہوں کہ نہیں، وہ اندر ہی رہ گئی. اچھا فلیک صاحب وہ جائیں نا کہ میز پر اوپڑی ہے کہ نہیں. تو ایک بریلوی کی کتاب ہے کہ 8 رکعت تراوی بدعتیں، اس طرح کی باتیں دیوبندی بھی کرتے ہیں، بہت زور و شور سے کرتے ہیں. تو میں یہ یعنی چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو ہاں جی یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارے بریلوی دیوبندی اور حنفی یہ تینوں بھائی ہیں فرقے، ان لوگوں کے نزدیک ہو تراوی کی حیثیت کیا ہے، کتنی تراوی سنت ہے اور کتنی جو ہے وہ مستحب ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کتاب آ گئی جی، اندر رہ گئی جی کتاب میرے پاس، جو یہ میرے ہاتھ میں اب کتاب ہے، اس کا نام ہے 8 تراوی بدعت ہے، اور لکھنے والا جو ہے اس کا نام ہے محمد فیض احمد اویسی قادری، اور یہ چھپی ہوئی ہے کتب مدینہ پبلشر کراچی، کراچی کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ کتاب ہے جی صفحے کتنے ہیں اس کے، 66 صفحے ہیں اس کے، 66 صفوں کی یہ کتاب اس صاحب نے لکھی ہے، جس کا نام ہی آپ یعنی آپ نے سن لیا کہ یہ کہتے ہیں. تو اب یہ اختلاف حل کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا اصول ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو تم انہیں اسے اللہ اور رسول کی طرف ہو پھیر دو، یعنی جو اختلاف ہو جائے اس کا مقدمہ اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ. اور یہ صحیح ہے بالکل، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اہل حدیث نے اس بارے میں کتابیں لکھی تراوی کے مسئلے میں. شیخ مولانا نذیر احمد رحمانی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان میں بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے اور سلف صالحین کی یادگار تھے، انہوں نے ایک دیوبندی شخص حبیب الرحمان اعظمی نام کا کوئی آدمی تھا، جس نے کچھ حدیث کتابوں پر کام بھی کیا ہے، جن میں مصنف عبد الرزاق وغیرہ بھی ہیں، اور ہمارے شیوخ نے اس پر شدید جرح کر رکھی، شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہمارے استادوں نے اس شخص پر شدید جرح کر کے اس کو کذاب اور ساقط العدالہ قرار دکھائی. تو حبیب الرحمان اعظمی نے ایک رسالہ لکھا تھا رکعت تراوی کے نام سے، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے انوار مصابی کے نام سے، انوار مصابی بجواب رکعت تراوی، اور یہ بڑی زبردست اور عظیم و شان کتاب ہے، یہ تقریباً 398 صفحے کتاب ہے، اور 1958 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. تو اس کے جواب سے حبیب الرحمان اعظمی عاجز رہا اور دوسرے لوگ بھی عاجز رہے. اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ تراویح 8 رکعت سنت ہے، بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں. تو چونکہ ایک گروہ جو ہوتا ہے اس کے نزدیک اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی باتیں وہ بہت ہی پسندیدہ اور جو ہے محبوب ہوتی ہیں، اگر اسے قرآن اور حدیث ہو سنایا جائے تو اسے خوشی نہیں ہوتی، اور اپنے بزرگوں کی اگر بات سنا دی جائے تو وہ پھر اسے تسلیم کر لیتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. اسی سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا نا، ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے ابو ثاقب محمد صفدر حضروی، یہ دیوبندیوں سے الیریز ہو گئے، تو حضروں میں ایک بڑا دیوبندی ہے، اس کے پاس یہ گئے یا ان کو بلایا گیا، اس کی لائبریری تھی، تو اس نے تراوی اس نے رفعی دین پر بات شروع کر دی. تو رفعی دین پر وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعی دین کرنے سے منع فرمایا ہے، اور دلیل پیش کر دی صحیح مسلم کی، کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھتا ہوں تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ لاتے ہو، نماز میں سکون کرو. تو صفدر صاحب نے اسے کہا، اس مولوی صاحب کو، کہ یہ جو تمہارے پاس کتاب پڑھی ہے نا درس ترمیزی، یہ تقی عثمانی صاحب، یہ دیوبندیوں کے بڑے شیخ الاسلام ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں بھی سنجیدہ، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، تقی عثمانی صاحب کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، تو ان کی درس ترمذی کے نام سے جو کتاب چھپی ہے پانچ چھ جلدوں میں، پانچ میں یا چھ میں، تو اس میں دوسری جلد انہوں نے کہا کہ یہ ذرا نکالو، وہ نکالی اس نے، انہوں نے صفحہ نمبر 36 اس کے سامنے رکھ دیا کھول کر، یہ پڑھو مولوی صاحب. اس میں لکھا ہے کہ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا گھوڑے کی دموں والی، اس یہ حدیث رفیدین کے خلاف نہیں ہے، یہ تو سلام کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ حنفیہ کا اس حدیث سے استدلال کرنا مشتبہ اور کمزور ہے، شبہ کی بات ہے اور کمزور ہے، یعنی غلط بات ہے، کہتے ہیں یہ انصاف کے خلاف اس قسم کی باتیں ہیں. پوری مجھے وہ عبارت تو اب یاد نہیں ہے، تو اس قسم کی بات جب اس کے سامنے رکھی تو وہ خاموش ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، فبوہتا، بالکل کوئی جواب نہ بن پڑا، چپ ہو گیا. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ حنفی علماء اور دیوبندی علماء جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں تراوی کے بارے میں، تو یہ آپ سن لیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے شرح فتح القدیر. یہ کوئی کمال الدین محمد بن عبد الواحد ہے. تو اس کا اصل متن ہے فتح القدیر. تو اصل متن کی عبارت میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. فتح القدیر کتاب ہے ابن حمام کی. ابن حمام حنفی ایک مولوی صاحب تھے جو کہ کافی عرصہ پہلے گزرے ہیں. انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے فتح القدیر، اور آگے اس کی شرح الکفایہ لکھی گئی ہے. کل یعنی ہمارے انوی بھائی جو ہیں شرح پر شرح، آشیہ پر آشیہ لکھتے چلے گئے. اچھا، اور یہ جو نسخہ میرے پاس ہے یہ مکتبہ حقانیہ پشاور پاکستان کا چھپا ہوا ہے، جلد نمبر ایک ہے. یہ دیکھیں فضل اکبر صاحب، المکتبۃ الحقانیہ لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے ان الہدایت قل قرآن قد نسخت ما صنف قبل فی الشرع من کتبی. ہدایہ قرآن کی طرح ہے، اس نے منسوخ کر دیا اگلی ساری کتابوں کو جو کہ شرح اس میں لکھا ہے. دوسری جگہ تو شرح ہوتا ہے، شرح میں جو کتابیں لکھی یعنی شریعت میں، تو یہاں شرح لکھ دیا، یہ اس کو یعنی ہاتھ سے بدل دیا. تو خیر یعنی ان کی اتنی جرات ہے کہ اپنی کتاب کے پہلے ٹائٹل پر بھی ہدایہ کو قرآن کی طرح کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ. تو خیر یہ اس کتاب کی شرح ہے ابن حمام حنفی کی، جو کہ 500-600 سال پہلے گزرے ہیں حنفیوں میں، اور انہیں بریلوی اور دوبندی دونوں فرقے بڑا امام مانتے، بڑی محبت کرتے ہیں. احمد رضا خان بریلوی نے تو ان کو محقق علی الاطلاق بھی کہا ہے. تو یہ کتاب کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 407 پر، اس کو اٹھا لیں، صفحہ نمبر 407، اس میں انہوں نے تراوی کی بات کی ہے. تراوی کی بات کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ فتحصل من ھذا کلہ ان قیام رمضان سنت 11 رکعت بالوتر فی جماعت. یہ ساری بحث جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیام رمضان یعنی تراوی یہ سنت ہے 11 وتر کے ساتھ جماعت میں. فعلہن صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترک لعذر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، یعنی آپ نے 11 پڑھی ہیں پھر آپ نے یہ چھوڑ دی عذر کی وجہ سے، افادہ، اور آپ نے عذر بیان کر دیا انہ لولا خشیت ذالکا لواظبت بکم، کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں جو ہے یہ تمہیں روز پڑھاتا، یعنی اس کے فرض ہونے کا ڈر نہ ہوتا. پھر یہ بات کرنے کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں فتکون العشر 20 آگے کہتے ہیں کہ فتکون العشرون مستحبن، کہ 20 جو ہے مستحب بن جائیں گی. وذالک القدر منہا و سننا، اور یہ اوپر والی جو تعداد ہے 11 والی یہ سنت ہو جائے گی. یعنی یہ فرما رہے ہیں ابن حمام حنفی کہ 20 رکعت جو ہیں وہ ان کے نزدیک مستحب ہیں اور 11 رکعت ان کے نزدیک سنت ہیں. تو یہ ابن حمام حنفیوں کے بڑے امام ہیں جو کہ آج سے صدیوں پہلے گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت تراویح سنت ہیں. تو اب یہ ہمارے دیوبندی اور بریلی بھائی جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے دور میں انہوں نے ایجاد کر دی, یہ پہلے کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی مسجد میں نہیں پڑھی گئی, تو بھائیو یہ اپنے مولیوں سے پوچھو, یہ تو تمہارے بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اچھا یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اسی حوالے کو دوسرے علماء نے بھی نقل کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ اب میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے, اس کا نام ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح. یہ ملا علی قاری کی کتاب ہے, یہ بھی حنفیوں اور بریلیوں دیوبندیوں تینوں کے نزدیک بڑے ہی معتبر عالم ہیں. یہ بھی آج سے کوئی 300-400 سال پہلے گزرے. تو یہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 382 کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ مکتبہ حقانیہ پشاور پاکستان کا چھپا ہوا ہے, دیوبندیوں کا یہ کتب خانہ ہے پشاور میں. یہ کہتے ہیں ابن حمام کی طرح, فتح صلی من ہاذا کل ہی ان قیام رمضان 11 بالوتر فی جماعت. وہ کہتے ہیں کہ اس تمام بات سے یہ حاصل ہوا, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے اس ساری بات کا, کہ رمضان کا قیام 11 رکعت وتر کے ساتھ ہے جماعت میں. فعلہ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے, فعلہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. ثم ترکہ لعذر, پھر آپ نے عذر کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا. افاد, آپ نے یہ فائدہ بیان کیا, ان لولا خشیت ذالک لواظب تو بکم, کہ اگر خوف نہ ہوتا نا اس کے فرض ہونے کا یعنی, تو میں اس کو روزانہ پڑھاتا. ولا شک فی تحقق الامن من ذالک بوفاتی علیہ الصلاۃ والسلام, اور کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اس کے فرض ہونے کا کوئی خوف باقی نہیں رہا, اب ہم امن میں ہیں, اب کوئی خوف نہیں ہے اس کے فرض ہونے کا. فیکون سننا, تو یہ سنت بن جائے گی. یعنی یہ کتنی 11 رکعتیں. پھر آگے کہتے ہیں وکون عشرون سنت الخلفاء راشدین, کہ 20 رکعت جو ہیں یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے. یہ بات جھوٹ لکھی ہے مولا علی قاری صاحب نے. تو پھر آگے کہتے ہیں فیکون العشرون مستحبن, کہ 20 مستحب بن جائیں گی. وذالک القدر منها هو سنہ, اور یہ جو مقدار اوپر لکھی گئی ہے 11 رکعت کی, یہ سنت ہو جائے گی. یعنی ملا علی قاری بھی یہ تسلیم کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سنت 11 رکعتیں, اور باقی وہ اپنے ذہن سے کہتے ہیں خلفاء راشدین 20 پڑھتے تھے, حالانکہ یہ جھوٹ ہے خلفاء راشدین پر, تو اسے مستحب بنائے بیٹھے. تو میں یہ جو اقوال ان کے نقل کر رہا ہوں یہ ان پر بطور حجت کے, یعنی انہی کے اقوال انہی کے رد میں ہم پیش کرتے ہیں, اور یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے, اور یہ سب سے کامیاب اور صحیح طریقہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے البحر الرائق شرح کنز الدقائق. اس کے لکھنے والے ہیں زین الدین ابن نجیم الحنفی, یہ مصر کے رہنے والے ابن نجیم تھے, جن کو بعض لوگ غلطی سے ابن نجیم کہتے ہیں, ابن نجیم. ان کی البحر الرائق مشہور کتاب ہے جس سے فتوے دیے جاتے ہیں. یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ سعید احمد سعید ایچ ایم سعید کوپنی پاکستان چوک کراچی کراچی کا چھپا ہوا ہے, دوسری جلد صفحہ 66 اور 67 پر. تراوی کی بات کرتے ہوئے، یہ ابن نجیم حنفی جو کہ دیوبندیوں اور بریلیوں کے بھی بزرگ ہیں، تو وہ لکھتے ہیں وقت ثبت ان ذلک کان احدى عشر رکعۃ بالوتر کما ثبت فی الصحیحین من حدیث عائشہ، فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا. پہلے ابن حمام کی بات نقل کی ہے اپنے بزرگ کی کہ سنت 11 ہیں اور مستحب 20 ہیں، باقی جتنی ہیں. یہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ 11 رکعت وتر کے ساتھ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ کی حدیث سے ثابت ہو گیا. فاذن یکون المسنون على اصول مشائخنا ثمانیہ منا، یہ سنیں، اور یہ غالباً کلام ابن حمام کا ہی نقل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کے اصول پر، ہمارے استادوں کے اصول پر مسنون رکعت 8 بنیں گی. سنت رکعتیں ہیں تراوی کی 8 ہیں، والمستحب 12، 12 مستحب ہو جائیں گی. تو یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی زبیر علی زئی کی بات نہیں ہے، یہ کسی اہل حدیث عالم کی بات نہیں ہے. بھائیو یہ دیکھو، تمہارا مولوی صاحب ہے، یہ ابن نجیم ہے، یہ ابن حمام ہے، یہ ملا علی قاری ہے، یہ تمہارے بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت سنت ہے، اور یہاں تو یہ کہتے ہیں ثبت، یہ ثابت ہے. تو ان کے نزدیک ثابت ہے کہ 8 رکعت راوی ہے اور باقی کو یہ مستحب بنا بیٹھے ہیں. تو اس کا انشاءاللہ ہم جواب دے بھی دیں گے، اور دے بھی چکے ہیں کئی دفعہ، کہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے استحباب کی. یہ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے حاشیہ الطحاوی علی در المختار، در مختار کے نام سے فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کا حاشیہ طحاوی کا لکھا ہوا ہے. یہ سید احمد طحاوی حنفی، یہ مصر کے رہنے والے تھے اور حنفیوں کے بڑے ایک بزرگ ہیں. یہ پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے، المکتبۃ العربیہ، کانسی روڈ، کوئٹہ، کوئٹہ کا چھپا ہوا یہ نسخہ ہے. یہ سارے نسخے اصلی کتابوں کے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ پہلی جلد کا صفحہ نمبر 295. اچھا، یہ سارے بھائی غور سے سنیں، اب یہ کان لگا کر غور سے سنیں جو عبارت میں پڑھنے والا ہوں. احمد طحاوی حنفی کی، جو کہ حنفیوں کے اور بریلویوں اور دیوبندیوں تینوں کے بڑے بزرگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی تراوی کے بارے میں. فرماتے ہیں صفحہ نمبر 295 پر، لأن النبی علیہ الصلاۃ والسلام لم یصلی 20، کہتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی ہیں. لم یصلی 20، کہتے ہیں 20 نہیں پڑھی، 20 نہیں پڑھی. یہ اگر کوئی اہل حدیث کہتے تو اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، شور مچائیں گے، غیر مقلد ہے یہ، انگریزوں کی پیداوار یہ فلاں. تو ادھر کیا ہے یہ تمہارا، یہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو وہی بات کہہ رہا ہے جو ہم کہتے ہیں. کہتے ہیں لم یصلی 20 بل ثمانیا، بل ثمانی 20 نہیں پڑھی بلکہ 8 پڑھی. ولم یواظب علی ذلک، اور اس پر انہوں نے مواظبت نہیں کی، یعنی ہمیشہ نہیں پڑھی. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں پڑھی، 3 دن پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیشہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دلائل دوسرے ہیں. ان میں سے ایک دلیل تو ہم ان کی عبارتوں سے ہی نکل کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عذر بیان کر دیا تھا ہمیشہ نہ پڑھنے کا. پھر آگے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ طحاوی صاحب، کہتے ہیں وصلی عمر بعدہ 20، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی. تو بھائی ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، کدھر ہے کوئی روایت صحیح ثابت نہیں، اور یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھے اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کریں. وہ حنفی یا دیوبندی بریلوی تو نہیں تھے کہ حدیث کی مخالفت کرتے نہیں، وہ تو حدیث پر عمل کرنے والے تھے. تو اب دوبارہ اس عبارت پر غور کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ حنفی مولوی کہتا ہے کہ لأن النبی علیہ الصلاۃ والسلام لم یصلی 20 بل ثمانی، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی بلکہ 8 پڑھی ہیں. تو یہ اب اس کا جواب دو، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ یہ تمہارے جو مولوی صاحب نے، جو تمہارے اپنے بزرگ ہیں جن کو تم اپنا بزرگ مانتے ہو، انہوں نے یہ وہ بات کر رکھی ہے، اس بات کا تمہارے پاس جواب کیا ہے؟ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل گئی تو پیش کرو. ساری اوکاروی پارٹی جو ہے اور دوسرے، ان کو تو اس ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھائیو اگر آپ کے پاس کوئی اس بارے میں کوئی دلیل آپ کو مل گئی ہے، کوئی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہے، تو پیش کرو تاکہ تمہارے جو حنفیہ کابر ہیں، جو تمہارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی ہیں 20، تو ان کا جواب ہو جائے، ان کا رد ہو جائے. تو تم اپنے بزرگوں کا رد نہیں کر سکتے، ان کی اور رد کس طرح کر سکتے ہو؟ تم تو اپنے اکابر کے پہانے کو بطور تبرک رکھنے والے ہو، جیسا کہ وہ تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے، تذکرہ مشائخ دیوبند میں. اچھا، یہ میرے ہاتھ میں یہ ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے مراقی الفلاح شرح نور الایضاء. یہ حسن بن عمار اشرم بلانی یا اشرم بلالی ہے، کیا ہے یہ اس کی مراقی الفلاح نور الایضاء، یہ درسی کتاب مدرسوں میں پائی جاتی ہے دیوبندیوں بریلیوں کے. تو یہ اب میرے ہاتھ میں نسخہ ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا ہے. اس کا صفحہ نمبر 224 پر یہ شرم بلانی یا شرم بلالی ہے، کیا چیز ہے یہ، یہ فرماتے ہیں وَصَلَاتُهَا بِالْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ كِفَايَةٌ، تراوی کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایت ہے، یعنی اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر کچھ نہ پڑھیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، سارے اگر نہ پڑھیں تو جس طرح کہتے ہیں نا جنازہ فرض کفایہ ہے، تو یہ سنت کفایہ بھی خاص ان کی اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں کہ لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعت 11 رکعہ بالوتر، اس وجہ سے کہ ثابت ہو گیا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 11 رکعتیں پڑھی تھیں جن میں وتر بھی شامل تھے. علی سبیل التداعی، آپ نے التزام کے ساتھ پڑھا تھا، یعنی 3 دن. ولم یجر مجرا سائر نوافل، نوافل کی طرح نہیں پڑھا تھا. تو اب یہ آپ کے بزرگ جو ہیں، ہمارے انفی بھائی جو اگر بیٹھے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی تھی. یہ ایک اور کتاب ہے. اب چونکہ حنفی بھائیوں کے حوالے ہم نے کافی دیے ہیں، تو ذرا دیوبندیوں کے بھی حوالے دے، کیونکہ یہ اہل حدیث کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں. بڑی کتابیں لکھی ہیں تراوی پر، تو مارکیٹ میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پوری کوشش لگاتے ہیں کرتے ہیں کہ وہ 8 رکعت تراوی جو ہے اس کا باطل ہونا ثابت ہو جائے. یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے کنز الدقائق. یہ سارے حوالے آپ بھائی جو سن رہے ہیں ان کو آپ ریکارڈ بھی کر لیں، اور جو کر رہے ہیں تو آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ. جب بھی بات ہو نا تو انہیں کہیں کہ بھائی آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 20 نہیں پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، تو تو کس طرح کہتا ہے کہ 20 پڑھی ہیں؟ تو کنز الدقائق میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ ہے عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی کی، اور اس کا حاشیہ ہے محمد احسن صدیقی نانوتوی کا. یہ دیوبندیوں کے بڑے بزرگ ہیں، بزرگ یعنی تھے، اور ان کے حالات پر ایک کتاب بھی پوری لکھی ہوئی ہے جس کا نام یہ محمد احسن نانوتوی. اور یہ وہ بزرگ ہے جس نے سب سے پہلے بریلی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ 7 زمینیں ہیں، اور ہر زمین میں 7 آدم علیہ السلام گزرے ہیں، 7 نوح علیہ السلام گزرے ہیں، 7 ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، 7 موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، 7 عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، اور 7 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایسا عقیدہ تھا اس شخص کا جس کی وجہ سے مسلمان بہت ناراض ہوئے. یہ ختم نبوت پر ڈاکہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار تھا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی آپ کا مثل نہیں، کوئی دوسرا اور محمد نہیں کسی اور زمین میں. اس بارے میں ایک باطل مردود ایک اثر جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو پیش کیا. اس کے بارے میں نانوتوی صاحب نے، محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس کے نام سے لوگوں کو ڈرایا، اور عبداللہی لکھنوی صاحب نے بھی ان کی تائید کی، تو یہ احسن صدیقی صاحب نے بھی، نانوتوی صاحب احسن، محمد احسن نانوتوی، انہوں نے بھی یہ عقیدہ کہہ دیا. تو اس وجہ سے احمد رضا خان بریلی کا باپ یا باپ غالباً تھا، وہ بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر اس کو امامت سے ہٹایا گیا، یہ نانوتوی کو. تو خیر یہ دیوبندیوں کے بڑے بزرگ ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے کنز الدقائق کا بھی عائشہ لکھا ہے اور ہدایہ کی ترجمہ بھی کیا ہے عین الہدایہ کے نام سے. تو یہ کنز الدقائق کا جو حاشیہ ہے صفحہ نمبر 36، یہ نسخہ مکتبہ حقانیہ ملتان پاکستان کا ہے. صفحہ نمبر 36 میں یہ جو حاشیہ لکھا ہوا ہے نا، حاشیہ نمبر 4 ہے. یہ جب آپ کتاب کھولیں گے تو دائیں طرف دو لائنیں ہیں، تو پہلی کو چھوڑ کر دوسری لائن میں حاشیہ نمبر 4 ہے. یہ کہتے ہیں نانوتوی صاحب، یہ دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلی عشرین بل ثمانین، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی ہے بلکہ 8 پڑھی ہے. تو بھائیو یہ تو یہ آپ کے دیوبندی بزرگ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو کہ اہل حدیث کہتے ہیں، تو اہل حدیث کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کس وجہ سے اتنے ناراضگی ہے؟ کوئی بات تو پتا ہونی چاہیے. یہ ایک اور کتاب ہے، یہ جی جناب عبدالحی صاحب لکھنوی جو ہیں فرنگی محلی، جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں وہ اسیا بھی ہے، شرح وقایہ وغیرہ. تو میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے مجموعہ فتاوی عبدالحی سعید، ایچ ایم سعید کو اپنی کراچی کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 331 اور 332 ہے. ان سے پوچھا گیا نا تراوی کے بارے میں اور تہجد کے بارے میں، تو یہ فرماتے ہیں کہ تراوی، کہتے ہیں کہ جواب، آپ نے تراوی دو طرح ادا کیے. پھر لکھتے ہیں نمبر 1، 20 رکعتیں بے جماعت، 20 رکعتیں بے جماعت. قال ابن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان فی غیر جماعت 20 رکعہ والوتر، اخرج ابن ابی شیبہ و عبد ابن حمید والبغوی فی معجمی و طبرانی والبیہقی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ ان کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. اچھا جی، عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام والصلاه بے جماعت تراوی کی 20 رکعتیں پڑھتے اور وتر. اس کو ابن ابی شیبہ اور عبد بن حمید اور بغوی نے اپنی موجم میں اور طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے. اس کی تفصیل میں نے اپنے رسالہ تحفۃ الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار میں اچھی طرح کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ذیلی نے تخریج حدیث ہدایہ میں لکھا ہے، ہوا معلول بے ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ و متفق علی ظہفی. اس حدیث کی تعلیل ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی بدولت کی گئی ہے جو امام ابو بکر بن شیبہ کے دادا ہیں اور جن کے ظہر پر اتفاق ہے. اس سمجھ آگئی نا بھائیو، کہ وہ کہتے ہیں کہ تراوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح تراوی پڑھی ہے. پہلی جو ہے وہ کہتے ہیں 20 رکعتیں پڑھی ہیں بغیر امام کے، بغیر جماعت کے، یعنی آپ نے جماعت نہیں کرائی، امامت نہیں کرائی. اور یہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے پر راوی کے اتفاق ہے. پھر آگے کہتے ہیں نمبر 2، 8 رکعتیں اور 3 رکعت وتر با جماعت، اور یہ طریقہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتوں کے علاوہ کسی رات میں منقول نہیں، اور امت پر فرض ہو جانے کے خوف سے بلحاظ شفقت آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا. سمجھ آ گئی؟ یہ روایت یہ بات لکھنے کے بعد اس پر کوئی جرا نہیں کرتے، اس کو ضعیف نہیں قرار دیتے. تو یہ آپ کے عبدالحی لکھنوی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراوی اور وتر 3 وتر پڑھائے ہیں جماعت کے ساتھ. ہو ہم کہتے ہیں 3 دن بنائے پڑھائے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ایک دن پڑھائے ساری عمر اگر کوئی آدمی پڑھے بالکل صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک دن کوئی کام کیا ہے، اگر کوئی آدمی روز ساری عمر وہ کام کرتا ہے جائز ہے، الا یہ کہ وہ کام منسوخ نہ ہو گیا ہو یا اسے منع نہ کر دیا گیا ہو. تو یہ جی عبدالحی لکھنوی صاحب تھے جو کہ اپنے فتاوا میں تسلیم کر رہے تھے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 11 رکعت ہے. یہ اب ایک اور کتاب میرے ہاتھ میں. یاد رکھیں کہ بڑے بڑے دیوبندی علماء کے حوالے میں نے بعد میں رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اس کے بعد آہستہ آہستہ سناتا جاؤں گا انشاءاللہ. پہلے عربی کتابوں کے حوالے دیے. یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ عبد الشکور فاروقی لکھنوی صاحب کی ہے. یہ دیوبندیوں میں، یعنی دیوبندی مدرسے کے پڑھے ہوئے تو نہیں ہے لیکن ان کے اکابر میں ان کو، یہ دیوبندی آزاد ان کو مانتے. یہ چھپی ہوئی کتاب ہے دارالشاد کراچی کی، دیوبندیوں کے کتب خانے کی. اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے فقہی احکام و مسائل پر ایک مستند اور بلند پایا کتاب. مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے، معرف القرآن والے، انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی دامت برکاتہم کی تصنیف لطیف علم الفقہ اردو زبان میں مکمل فقہ اسلامی کی بہترین کتاب ہے، اور اس کے مستند اور معتبر ہونے کے لیے تو خود حضرت مصنف کا اسم گرامی کافی ضمانت ہے. اس کو شائع کیا ہے محمد رضی عثمانی صاحب نے، تقی عثمانی صاحب کے بھائی نے. تو یہ جی کتاب، اس کا یہ مارکیٹ میں موجود ہے، ہم صفحہ نمبر 198، یہ اردو کتاب ہے. صفحہ نمبر 198 کے حاشے پر یہ کہتے ہیں کہ عبد الشکور لکھنوی صاحب کہتے ہیں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراوی مسنون ہے، اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے 20 رکعت بھی، مگر حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے زمانے میں 20 رکعت پڑھنے کا حکم فرمایا اور جماعت قائم کر دی. یہ ان کی عبارت ہے. ہم کہتے ہیں یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہ بولو، یہ خواہ مخواہ بغیر دلیل کے ان سے پر جھوٹ بولنا یہ صحیح نہیں. لیکن یہ جو پہلے عبارت لکھی ہے عبدالعی صاحب نے، اس نے عبد الشکور لکھنوی صاحب نے، تو اس میں تسلیم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراوی پڑھی، اللہ کے رسول سے 8 رکعت تراوی مسنون ہے، اور ابن عباس والی روایت جو 20 والی اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. تو یہ عبد الشکور لکھنوی صاحب بھی تراوی کو 8 مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ اب آ گئی جی میرے پاس ایک عام کتاب. یہ حوالے چونکہ بات ہوتی ہے نا دلائل الحواروں کی، اگر تو کسے کہانیاں سننے ہوں تو اس کے لیے تو دوسرے بہت سے راستے ہیں، اور اسی طرح لچھے دار تقریروں کے لیے بھی، فضائل اور مناقب کی باتیں اور فکر آخرت وہ تو بیان ہوتی رہتی ہیں. یہ چونکہ ایک خاص موضوع ہے اور اس خاص موضوع پر اہل حدیث کے خلاف بڑا پروپگنڈا کیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ جو ہے وہ اشتہار وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ بہت سے حوالے پیش کیے ہیں کہ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، یہ تو اپنے بزرگوں کے بھی منکر ہیں، یہ اپنے بزرگوں کے بھی مخالف ہیں، یہ اپنے اکابر کو نہیں مانتے. یہ اہل حدیث کے مخالف ہیں تو یہ تو علیحدہ بات ہے، یہ اپنے بزرگوں کے بھی مخالف ہیں. ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت راوی پڑھی ہے، آپ نے 11 رکعت راوی پڑھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، انہوں نے 20 پڑھی ہے. ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ تراوی 8 سنت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں بدعت ہے. اچھا جی، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جی بڑی اہم، اس کا نام ہے براہین قاطعہ بجواب انوار ساتیہ. یہ کتاب لکھی ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب امبیٹھوی، یہ وہی ہیں جو بزل المجود کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھی ہے ابو داؤد کی شرح. یہ دیوبندیوں میں بہت بڑے مولوی تھے، اور یہ اس کتاب کے لکھنے کا حکم دیا تھا رشید احمد گنگوئی صاحب نے، جو کہ مرید ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کے. تو گنگوئی صاحب اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب یہ دونوں اس کتاب کے ذمہ دار ہیں، یعنی اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ سب انہی کا لکھا ہوا ہے، یہی مسئول ہے. اور اس کتاب کا زمیمہ لکھا ہے محمد منظور نعمانی نے، کالی دیوبندی تھا اس نے. دارالشاد کراچی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے دیوبندیوں کو تفانے کی. یہ اردو میں کتاب ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بڑی محرکت الآرا کتاب. یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان اختلاف جو ہوا ہے نا، اس اختلاف کی بنیادوں میں سے یہ کتاب ہے. یہ محمد احسن ننوتوی صاحب اور یہ کتاب اور امکان کس بھی باری تعالیٰ کا مسئلہ معاذ اللہ، اس قسم کے یہ پانچ چھ مسائل جو ہیں اس کی بنا پر دیوبندیوں بریلوی کا اختلاف ہو گیا تھا. تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر کسی بریلوی عالم نے 8 رکعت تراوی کو بدعت قرار دیا ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک آدمی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی بات کی جائے تو اس کی الٹی بات کرتے. ہاں جی، مثلا اگر آپ کہیں نا جی دعا کریں جی اللہ کرے بارش ہو، گرمی ہے بہت، کہتے ہیں کیوں ہو. اگر کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے موسم بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کیا غلط ہے، گرمی ہے بہت زیادہ. ان سے جب جو بات کرے اس کا الٹا چلتے. تو اس کا طریقہ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ جو بات کرانا چاہے گے نا وہ اس کی الٹا بات کریں گے تو وہ پھر وہ سیدھی بات کریں گے. تو یہاں پر چونکہ بریلوی نے الٹی بات کہہ دی رہا، بریلوی نے کہا ہے کہ 8 رکعت تراویح بدعت ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں جی یہ خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی صاحب، کہتے ہیں اقول ہو، میں کہتا ہوں اقول، تراوی 8 سے زیادہ کو بدعت کہنا قول کسی عالم کا نہیں بلکہ قول صفحا کا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بھائیوں کو؟ صفحا کہتے ہیں بیوقوفوں کو، یعنی کوئی عالم بھی 8 کو بدعت نہیں کہتا، یہ تو بیوقوفوں کا قول. پھر آگے کہتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری صاحب، ایسے اقوال ساقطہ کا ذکر یہاں بے محل ہے، البتہ بعض علماء نے جیسے ابن حمام 8 کو سنت اور زائد کو مستحب لکھا ہے، سو یہ قول قابل تان کے نہیں. یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا 8 رکعت سنت ہے تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس پر تان نہیں کرنا چاہیے. یہ جی جناب دیوبندی صاحب ہیں جی، اور دیوبندی آئے کیا کہتے ہیں، ان کا اگر بس ہو تو اہل حدیث کو مار مار کر جو ہے نا مسجدوں سے نکال دی، کتابیں مسلسل دیکھ لی، مشرف امینوں کا بھی کتابیں دیکھ لی اور لوگوں کی کتابیں دیکھ لی. اسی کتاب کا صفحہ نمبر 195 نکالے، صفحہ نمبر 195 میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے یہ جو بات لکھی ہے نا، یہ سن لیں، یہ بھی بڑی زبردست بات لکھی ہے، یہ اللہ نے لکھا. یہ سے خلیل احمد سہارنپوری کہتا ہے اور سنت موقعدہ ہونا تراوی کا 8 رکعت تو بے اتفاق ہے، اگر خلاف ہے تو 12 میں ہے. سمجھ آئی؟ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تو بل اتفاق یعنی تراوی ہے سنت ہے، 12 رکعتوں میں اختلاف ہے، یہ 12 باقی پڑھی چاہیے کہ نہیں. تو اختلاف ہے تو اختلاف کی وجہ پر تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو اہل حدیث کے خلاف؟ اہل حدیث کو صحابہ کا منکر قرار دیتے ہو، خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مخالف قرار دیتے ہو، پروپیگنڈا کرتے ہو کہ خلفائے راشدین کی سنت یہ نہیں مانتے. اللہ کے بندوں کچھ تو شرم کرو، یہ تمہارے اپنے بزرگ ہیں، اپنے بزرگ مولوی صاحب سے جا کر پوچھو کہ ہاں جی یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے بزرگ، یہ تو باپ ہیں ہمارے، انہوں نے کیا لکھ لیا ہمارے خلاف، یہ حالے ریسو اب ہمارے پیش کر رہے. جاؤ ان سے اپنے بزرگوں سے کہو کہ یہ جو ہمارے باپ دادا تھے، یہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب اور دوسرے، انہوں نے تو یہ تو ہماری ساری بنیاد ہی ختم کر دی، یہ تو ڈائنامائٹ لگا گئے ہیں ہماری عمارت پر. اور ان کی مخالفت نہ کرنا. یہ فضل اکبر صاحب یہ کتابیں نیچے بھی رکھ دینی ہیں، پھر جگہ نہیں ہے اس کو ہٹا دیں، دوسری جگہ پر رکھ دیں. اچھا تو یہ جو لکھ گئے ہیں اس کا یا تو صاف اعلان کرو، اٹھو اعلان کرو کہ لوگو ہم نہیں مانتے، لوگو دیوبندی ہیں ہم اور ہم نہیں مانتے اس کو، نانوتوی صاحب کو، گنگوئی صاحب کو، سہارنپوری صاحب کو، فلاں کو، فلاں کو، کشمیری صاحب کو، اعلان کرو. ٹھیک، کوئی جرت دیکھیں آپ، ادھر ان سے پیار اور محبت اور ادھر پھر ان کی باتوں کو جو ہے اس کا رد کرنا اور نام لگا دینا اہل حدیث کی بات. یہ جی ایک اور کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ دو حوالے ہیں اس سلسلے میں، یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ 10 سے زیادہ حوالے جو کہ حنفی اور دیوبندی علماء کے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور یہ کرنے والا جو ہوں. کتاب کا نام ہے فیض الباری علی سید البخاری، لکھنے والے اس کو لکھوانے والے انور شاہ کشمیری دیوبندی ہیں، 1354 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور اس کا حاشیہ لکھا ہے بدر عالم میٹھی دیوبندی نے، مکتبہ دارالفقہ کراچی کی لاہور پاکستان کی چھپی ہوئی، یہ اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہ صفحہ نمبر 420، یہ اتفاق سے 420 صفحہ آ گیا، پاکستان میں 420 کا لفظ کسی اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں انور شاہ کشمیری صاحب تراوی کے بارے میں، قال عامۃ العلماء ان التراویہ وصلاۃ اللیل نوعان مختلفان، کہتے ہیں کہ عام علماء نے یہ کہا ہے کہ تراوی اور رات کی نماز دو مختلف قسمیں ہیں۔ یہ عام علماء سے مراد محدثین نہیں، یہ دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے عام علماء، یعنی دیوبندیوں کے عام علماء کہتے ہیں کہ جی تراوی اور تہجد علیحدہ علیحدہ چیز ہے، کسی دیوبندی سے پوچھ لیں وہ کہے گا جی تراوی علیحدہ چیز ہے، تہجد علیحدہ چیز ہے، کتابوں میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں والمختار عندی انما واحد، میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، یہ دونوں ایک ہی، انما واحد، یہ تراوی اور تہجد ایک ہے۔ اور پھر تھوڑی سی بات کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں وجعلوا اختلاف الصفات دلیلا على اختلاف نوعهما ليس بجيد عندي، کہ میرے نزدیک یہ صفت میں جو اختلاف ہو گیا ہے، یعنی تہجد جو ہے وہ رات کے پچھلے پیر پڑی جاتی ہے اور تراوی شروع میں، یہ اختلاف ان دونوں نمازوں کے مختلف ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کو دلیل بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آگے لبی بات انہوں نے کی ہے، اسی طرح ان کی دوسری کتاب ہے العرف الشذی، العرف الشذی انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھوائی ہے، یہ ان کی عمالی ہے، اور لکھنے والے مولوی چراغ صاحب دیوبندی تھے جن کا گجرانوالہ میں مدرسہ ہے، العرف الشذی، یہ جی انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں نسخہ صحیح ایچ ایم سعید کوپنی کا ہے کراچی کا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 166 پر انور شاہ کشمیری صاحب نے تراوی کی بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں یہ سنیں عربی کی عبارت ہے، یہ پہلی بھی ان کی عربی کی عبارت ہی ترجمہ میرا تھا، یہ دوسری ان کی عربی کی عبارت ہے اور ترجمہ میں کروں گا۔ یہ آپ دیوبندیوں سے پوچھے کہ ہاں جی یہ افسر ننوتوی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، اشرف علی تھان اس کے بارے میں، انور شاہ کشمیری صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا جی کشمیری صاحب تراوی کے بارے فرماتے ہیں، غور سے سنیں، ولا مناس من تسلیم، اس بات کے تسلیم کرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ان تراوی علیہ السلام کانت ثمانیت رکعات، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراوی 8 رکعات تھی، ولم یثبت فی روایت من الروایات، اور کسی ایک روایت میں بھی روایتوں میں سے ثابت نہیں ہوا انہ علیہ السلام صلی تراوی و تہجد علیحدہ فی رمضان، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراوی اور تہجد علیحدہ پڑھا ہو، علیحدہ پڑھا ہو، یہ کوئی ثابت ہے، بل طول تراوی و بلکہ آپ نے تراوی لمبی پڑھی، و بین تراوی و تہجد فی عادی علیہ السلام لم یکن فرق فی الرکعات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکعتوں میں تراوی اور تہجد میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی بھی فرق نہیں تھا، بل فی الوقت و صفت، بلکہ وقت اور صفت میں فرق تھا، اے تکون و اے تراوی تکون بالجماعت فی المسجد، کہ تراوی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ہوتی ہے، بخلاف تہجد، تہجد کے خلاف۔ یہ آگے تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 20 پڑھی ہے، یہ جھوٹ لکھا انہوں نے۔ پھر پھر آگے کیا کہتے ہیں انور شاہ کشمیری صاحب، کہتے ہیں وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَنُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ، کہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے آٹھ رکعات صحیح ثابت ہے. وَأَمَّا عِشْرُونَ رَكَعَ، اور رہی بیس رکعتیں، فَوَعَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ ہے، بیس رکعتوں والی روایت. وَلَا ضَعْفِ اتِّفَاقٍ، اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. یہ جی العرف الشرعی کی عبارت ہے. آپ کے سامنے میں نے دیوبندی علماء اور حنفی علماء کی عبارات پیش کر دی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی. میں تو تھوڑے سے وقت میں یہ چند حوالے نکال لیے تھے. میں نے کہا چلو کم از کم دس حوالے تو بھائیوں کے سامنے پیش ہونے چاہیے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تو دیوبندی علماء کے اپنے اکابر، اپنے گھر والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح آٹھ سنت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل حدیث کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا دن رات، یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے، یہ تعصب کی بنیاد پر ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آثار صحابہ دیکھنے کے لیے میرا جو مضمون ہے نور المصابی، یہ چھپا ہوا ہے الحدیث میں، مانامہ الحدیث حضروں میں، اور اس کا نمبر ہے پانچ. نمبر پانچ اگر آپ انٹرنیٹ سے قرآن سننا ویب سائٹ سے نکالیں گے، اور پتہ نہیں یہاں پر بھی صراط مستقیم میں بھی ہے کہ نہیں، تو وہاں سے نکال کر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 30 سے لے کر، یہ صفحہ نمبر کتنا ہے جی، صفحہ نمبر 43 پر، 43 پر 43 تک یہ مضمون لکھا ہوا ہے میرا. اس میں میں نے صحیح حدیث لکھی ہیں اور صحیح آثار لکھے ہیں. اور اس میں بعض دیوبندی آزاد کہتے ہیں کہ 20 رکعت پر اجماع ہو گیا ہے، اس اجماع کا میں نے جائزہ لیا ہے. تو اس مضمون میرا جو الحدیث نمبر 5 نمبر 5 میں موجود ہے، جو کہ یہ چھپا تھا ہاں جی اکتوبر 2004 میں، اس میں میں نے ایک باب باندھا ہے 20 تراویح پر اجماع کا دعویٰ باطل ہے. اور اس میں پھر میں نے علماء کے اقوال لکھے جن میں سے عینی حنفی صاحب فرماتے ہیں کہ تراویح کے مسئلے میں بڑا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 11 ہیں، پھر آگے مختلف اقوال بیان کیے. سیوتی بھی کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے. تو بھائیو جب اختلاف ہے اختلاف، تو اجماع کدھر سے آ گیا؟ اجماع میں تو ایک بھی مخالف نہیں ہوتا. یہاں تو ابوبکر ابن العربی کہتے ہیں کہ 11 رکعت جو ہے نا وہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں اس میں کوئی حد نہیں، جس کی جتنی مرضی پڑے. احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں جس کی مرضی جتنی پڑے، 40 تک. کوئی 40 پڑھتے ہیں، کوئی کتنی پڑھتے ہیں. قرطبی جو ہے مفہم والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جمہور علماء اس کے قائل ہیں 11 کے. تو کدھر آگ ہو گیا اجماع، کدھر یہ ہوا؟ یہ تو سارا امام ترمذی بھی فرماتے ہیں سنن ترمذی میں، واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، کہ علماء کا قیام رمضان کے بارے میں، تراویح کے بارے میں اختلاف ہے. تو اختلاف ہے، اجماع کوئی نہیں ہے، جھوٹی بات نہ کریں. یہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا حدیث کے خلاف. دو اور اعتراض کرتے ہیں اس بارے میں بعض حضرات. تو ایک اعتراض ہے کہ حرمین میں مکہ مدینہ میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور ایک ان کا اعتراض ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 پڑھتے تھے. تو سیدنا عمر والی رضی اللہ عنہ بات تو باطل ہے، ان سے ثابت ہی نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان کا یہ منسوخ کرنا کہ وہ پڑھتے تھے 20 رکعت، یہ بات باطل ہے، یہ سیدنا عمر سے ثابت نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 رکعت ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، جیسا کہ خود حنفیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ میں انشاءاللہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے کچھ صحابہ کے فتاوی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور حرمین کا بھی جواب. تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ بھائیوں سے اجازت دیتا ہوں ایک دو منٹ کے لیے. تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ سوال جواب بھی ہوں گے. کتنا وقت باقی ہے؟ 6 بجے ہے نا. تو ایک دو منٹ کے لیے جو میں آپ سے اجازت دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ حوالے میں آپ کے سامنے بیان کروں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، ماشاءاللہ بڑا شروع بسط سے.
جا کر اس کے بعد ان کو ایسا مصیبت ہوتی ہے کہ بس کہتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھو جاؤ. دو رکعتوں کے لیے بالکل وقت نہیں دیتے یہ, اور وہاں پر مکہ اور مدینہ میں وقت دیتے ہیں, تقریباً 10 یا 12 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں مغرب کی نماز. نمبر 4, مکہ اور مدینہ میں اکیلی اقامت کہی جاتی ہے, جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں نا اقامت, اور یہ ہمارے بھائی دوہری اقامت کہتے ہیں, اور دوہری اقامت بھی انہوں نے لی ہے اس حدیث سے جس حدیث میں اذان آئی ہے نا وہ ترجیح والی چوری, تو اس وہ نہیں مانتے. مکہ اور مدینہ میں یہ پانچویں بات ہے کہ مکہ اور مدینہ کی دونوں مسجدوں میں مسجد میں نماز جنازہ ہوتی ہے, اور انفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. اچھا یہ نمبر 6 سنیں, یہ بڑے مشاہدے والی بات ہے. الحمدللہ. اچھا جی, مکہ اور مدینہ میں جو جنازے پڑھے جاتے ہیں نا, مثلا اگر کوئی میت آ جائے تو تقریباً ہر نماز کے ساتھ ہی جنازہ ہوتا ہے, الصلاۃ علی المیت رحمکم اللہ, اس قسم کی آواز ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر پر, جنازہ ہوگا پھر جنازے کے لیے امام کھڑا ہو جاتا ہے, لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, جنازہ پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس ختم. اور ہمارے دیوبندی اور بریلی بھائی کیا کرتے ہیں, دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں, اور ایک طرف سلام پھیرنے کو, اگرچہ بہت سے اہل حدیث بھی دونوں طرف پھیرتے ہیں, لیکن ایک طرف سلام پھیرنے کو دیوبندی اور بریلوی نہیں مانتے. اگر کوئی اگر ایک طرف سلام پھیرے تو ہو سکتا ہے اس کی پٹائی بھی کر دیں. مکہ اور مدینہ میں ایک رکعت وتر پڑھا جاتا ہے, بیت اللہ میں بھی مسجد نبوی میں بھی 3 وتر ایک سلام سے نہیں پڑھے جاتے. آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں رمضان میں جب وہ پڑھتے ہیں تراوی, کبھی بھی وہ 3 وتر اگر پڑھیں گے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں پھر ایک پڑھتے پڑھتے. اور ہمارے دیوبندی ہو بریلی بھائی یہ مرنا پسند کریں گے, لیکن ایک وتر پڑھنا کبھی جائز نہیں سمجھیں گے, واللہ عالم, سوائے اس کے جس کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہے. تو عوام میں بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سوچ بوجھ دے اس طرف. ہم تو مولویوں سے بات کرتے ہیں کہ جو پڑھے لیکن مولوی ہے نا, عوام کا معاملہ ہو رہا ہے, عوام جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. اچھا یہ نمبر 8 ہے کہ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے, مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. تو آپ دیکھ لیں کہ دیوبندی بریلی رات صبح کی نماز کے سبق پڑھتے ہیں, خوب روشنی ہو جاتی ہے. نمبر 9, مکہ اور مدینہ میں آمین بالجار کہی جاتی ہے, اور کوئی مار کٹائی پٹائی نہیں ہوتی. اور اگر کسی دیوبندی بریلی کی مسجد میں آمین بالجار ہو تو اس کو آمین بالشر کہتے ہیں, یہ مار مار کر ادبو کر دیتے ہیں. اس کے ہندوستان میں مقدمے بھی بنے, قدیم ہندوستان میں. 10واں مسئلہ یہ ہے کہ تراوی میں امام بدل جاتا ہے امام پر, اور یہ ایک ہی امام کے پڑھ رہے تھے. 11واں مسئلہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے جو امام ہیں وہ جنازے میں سورت فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں, سرن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, جارن نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے, جارن پڑھو سرن پڑھو دونوں ثابت ہیں سنت سے. اگر سارے اہل حدیث ہوں تو سرن پڑھنا بہتر ہے, اور اگر کچھ غیر اہل حدیث بھی ہوں جو سورت فاتحہ پڑھتے ہی نہیں تو پھر جارن پڑھنا بہتر ہے. 12واں مسئلہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں اجتماعی دعا نہیں ہوتی, اور ہمارے ہاں یہ تو اجتماعی دعا اس پر بڑی سختی سے عامل ہیں, سوائے چند دیوبندیوں کے اور مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کے, عام دیوبندی وغیرہ کے قائل ہیں. 13واں مسئلہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں اقامت کے بعد جو وہاں کے باشندے ہیں عرب وہ نفل نہیں پڑھتے, اور دیوبندی بریلی پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ کتنی مخالفت کر رہے ہیں جی, اور پھر بھی کہتے ہیں جی اہل حدیث دیکھو جی اہل حدیث 20 پڑھتے نہیں پڑھتے, یہ تو مکہ مدینہ پڑھی جاتی. تو مکہ اور مدینہ کی باتیں تم کہاں مانتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی دین مکہ مدینہ کی بات نہیں, دین قرآن حدیث کا نام ہے. لیکن تم مکہ مدینہ کہتے ہو تو تم کیا مانتے ہو؟ مکہ یہ 13 مسئلے تو میں نے بیان کر دیے، 14 سنے، مکہ مدینہ میں رفع دین ہوتا ہے، یہ دونوں امام رفع دین کرتے، تم تو رفع دین کو گھوڑے کی دموں سے تشبیہ دیتے ہو. 15 مسئلہ یہ کہ وہ عرب جو ہیں وہ نماز والا درود پڑھتے ہیں جنازے میں، اور تم رحمتہ تر رحمتہ پتہ کیسے کیسے الفاظ کہاں سے. یہ 16 مسئلہ بریلیوں کے لیے، مکہ اور مدینہ میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا، نہ پہلے نہ بعد، اور تم پڑھتے ہو. 17 مسئلہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں قنوت وتر رکوع کے بعد پڑھا جاتا ہے، تم اس کو مانتے ہی نہیں. 18 مسئلہ یہ ہے کہ وہ قنوت وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور ہمارے دیوبندی بریلی بھائی تو اس کو بالکل ناجائز سمجھتے. تو یہ 18 مسئلے میں نے بیان کر دیے مکہ مدینہ کے، جو کہ دیوبندی بریلی نہیں مانتے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ آل حدیث جو ہے نا یہ مکہ مدینہ کی بات ہی نہیں مانتے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ انہوں نے حکم دیا 11 رکعت تراوی کا، حدیث بھی بالکل صحیح ہے، کوئی اضطراب بھی نہیں ہے اس میں. تمہارے علماء نے بھی لکھا اسناد صحیح، آثار سنن میں لکھا ہوا ہے نیموی کی. تو کس طرح سے تم کہہ سکتے ہو کہ اہل حدیث وہ غلط کام کرتے ہیں؟ علماء سے بھی یہ ثابت ہے، بڑے بڑے علماء سے، ابوبکر ابن العربی المالکی عارضۃ الاحوزی میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 11 رکعت پسندیدہ ہیں. تو میں اب آپ کو کچھ مسائل بتانا چاہتا ہوں، جو یہ خلفائے راشدین کے کچھ مسائل ہیں جو ہمارے دیوبندی بریلی بھائی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہیں، ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے دیوبندی اور بریلی مولوی جو ہیں 20 پڑھتے تھے، تم اس لیے پڑھتے ہو، اگر وہ نہ پڑھتے تم نہ پڑھتے. اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے فقہ حضرت عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقی اقوال انہوں نے اکٹھے کر لیے، ڈاکٹر محمد رواس کلہ جی ہے کوئی سعودی عرب کا، اور یہ چھپی ہے کتاب ادارہ معارف اسلامی منصورہ لاہور سے، اردو میں چھپی ہے، یہ اصل کتاب عربی میں لکھی گئی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مفقود الخبر وہ عورت جس کا خاون گم ہو جائے وہ 4 سال انتظار کرے گی، صفحہ نمبر 615 پر. اس کے مقابلے میں دیوبندی اور بریلی بھائی کیا کہتے ہیں، ان کے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ 90 سال انتظار کرے گی. بعض نے اس میں ایسا کیا ہے کہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر فقہ مالکی کو اختیار کیا کچھ ذاتی مفاد کے لیے اور اعتراض کے جواب نہ دینے کی وجہ سے، جان چھوڑانے کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ نمبر 497 پر انہیں نقل کیا ہے کہ حلالہ کرنا جائز نہیں، اگر کوئی حلالہ کرے گا میں اس کو سنسار کر دوں گا. اور دیوبندی اور بریلی بھائی جو ہے نا وہ نکاح 3 طلاق کے بعد کیا کہتے ہیں، اب حلالہ ہوگا جی، حلالہ حلالہ. انہوں نے حلالہ کے لیے تو خاص آدمی رکھے ہوئے، حلالہ کو یہ جیز سمجھتے ہیں. اور یہ بھی کوئی دلیل کی محتاج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جو بندی بریلی کہتے ہیں ہو جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، جو بندی بریلی کہتے ہیں ہو جاتی. سیدنا عمر رضی اللہ یہ مختلف باتیں تھیں، طلاق والا مسئلہ 487 پر ہے، بغیر ولی کے نکاح والا 657 پر اور 658 پر ہے، حلالہ والا 497 پر تھا. 426 پر ہے کہ اثر کا وقت ایک مثل پر شروع ہو جاتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھول کے. اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایک مثل پر نہیں ہوتا، دو مثل پر ہوتا ہے، کہتے دو مثل پر ہے پڑھتے 4 مثل پر ہے، خوب ٹھنڈا کر کے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 437 صفحے پر ان کا یہ فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے، جو بندی بریلو کہتے ہیں نہیں نہیں حرام ہے مکروہ ہے. ایک اور مسئلہ ہے سیدنا، یہ صفحہ نمبر 455 پر ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جدھر بھی تم ہو جمعہ پڑھو، جمعی ہو ہے سما کن تم، یعنی گاؤں میں بھی جمعہ پڑھو جدھر ہو پڑھو. یہ کہتے ہیں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کہتے تھے، دیوبندی بریلی کہتے ہیں سجدہ تلاوت واجب ہے. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے جب وہ زخمی ہوئے تو نماز پڑھتے رہے. یہ کہتے ہیں خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ شراب کا سرکہ بنانا جائز نہیں ہے، اور یہ حنفی آزاد کہتے ہیں کہ جائز ہے. تو یہ دیکھیں کتنے مسئلے ہیں، کوئی 8-10 مسئلے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے، یہ جو ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی نہیں مانتے، ان میں کئی حنفی بھی نہیں مانتے ہوں گے. اور یہ صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا فقہ کے نام سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، ڈاکٹر محمد رواز کلہ جی کی، ادارہ معارف اسلامی لاہور سے، منصورہ لاہور سے. اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں. مثال کے طور پر صفحہ نمبر 60 پر ہے کہ جبری طلاق نہیں ہوتی ابو بکر صدیق کے نزدیک. صفحہ 143 پر ہے کہ، یہ میں خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، اور آپ بھائیوں کو سوال جواب کی بھی انشاءاللہ وہ وقت دیا جائے گا، کہ مرتد عورت جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا. یہ کہتے ہیں نہیں، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جبری طلاق کا یہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اول وقت نماز پڑھنے کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے وہ دو مثل کے بعد پڑھو. سیدنا ابوبکر صدیق 189 صفحے پر ہے کہ وہ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز روشنی کر کے پڑھو. اس بارے میں ایک منسوخ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نوّروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ایک منسوخ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صبح کی نماز روشنی کر کے پڑھو کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے. تو منسوخ ہے بھائیو، اس کے منسوخ ہونے کی دلیل سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات تک نماز پڑھتے رہے، تو وفات تک سے خود بخود وہ حدیث منسوخ ہو گئی. سیدنا ابوبکر صدیق زہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عام جو بندی بھائی بریلوی کتنے بچ پڑتے. سیدنا ابوبکر صدیق 1 میٹر کے قائل تھے، اور یہ 1 میٹر کو مانتے نہیں ہیں کبھی، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں علی حدیث کا. صفحہ نمبر 200 پر ہے، اور 201 پر، کہ ابوبکر صدیق بر تکبیروں کے قائل تھے عیدین میں، یہ کہتے ہیں نہیں 6 ہیں. اسی طرح صفحہ نمبر 207 پر ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو مچھلی پانی میں مر جائے خود بخود وہ حلال ہے، یہ کہتے ہیں نہیں حلال نہیں. اس طرح اور بھی بہت سے اقوال ہیں، یہ میں نے یہاں کٹے کر رکھے ہیں، کو 15-20 کے قریب. تو معلوم یہ ہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اقوال جو ہیں وہ ہمارے یہ بھائی ہی ان کے مخالف ہیں. تو خواہ مخواہ یہ ایک ضعیف اور منقطع روایت، باطل روایت جو ہے اس کی بنیاد پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت پڑھتے تھے. بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اسی طرح فقہ حضرت علی کے نام سے 3 کتاب ہے، یہ بھی ادارہ معارف اسلامی کی چھپی ہوئی ہے. اس میں صفحہ نمبر 793 پر ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جرابوں پر مسح کرتے تھے. سیدنا علی جرابوں پر مسح کرتے تھے، مسح کے قائل تھے. دیوبندی بریلی کیا کہتے ہیں پوچھ لینا، وہ کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح سفر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آنو نمازیں 2 جمع کرتے تھے، یہ قائل نہیں ہے. 427 پر ہی بات. اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے سفر نمبر 480 پر کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کے درمیان دعا کرتے تھے. عام دیوبندی بریلی نہیں کرتے دعا سجدوں کے درمیان. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ صفحہ 482 پر ہے، کہ وتر سنت ہے. یہ دیوبندی بریلی کہتے ہیں واجب ہیں. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مدینہ بھی حرم ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہے مدینہ حرم. اس طرح اور بھی بہت سے اقوال ہیں یہ فقہ حضرت علی میں جو کہ ہمارے دیوبندی بریلی بھائی نہیں مانتے. اللہ کرے مجھے کوئی موقع ملے تو میں انشاءاللہ یہ صحیح اقوال جو ہیں نا، کیونکہ یہ رواز کلہ جی پر اعتماد نہیں ہے، انہیں تو صرف حوالے اکٹھے کیے، اصل کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ جو حوالے ہیں نا وہ اکٹھے کر کے وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دوں کہ یہ دیکھو یہ کتنی جو ہے یہ مخالفت کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ چوتھی اور آخری کتاب ہے، اس کے بعد سوال جواب شروع ہو جائیں گے. تو ساتھی جو سوال جواب کرنا چاہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں. یہ فقہ حضرت عثمان کے نام سے یہ کتاب ہے، ڈاکٹر محمد رواز کل اجی کی ہے, ادار ہمارا سے چھپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے جو حوالے دیے ہیں, یہ مثلا وتر صفحہ نمبر 280 پر سیدنا عثمان ایک وتر پڑھتے تھے, 287 پر آپ 12 تکبیریں کہتے تھے عید میں, 117 پر اور 118 پر آپ حلالے کے قائل نہیں تھے. اسی طرح صفحہ نمبر 190 پر آپ سجدہ تلاوت کو یعنی نہیں سمجھتے تھے واجب. اسی طرح صفحہ نمبر 211 پر قتل مرتدہ کے آپ قائل تھے کہ عورت اگر مرتدہ ہو تو قتل کر دی جائے گی. اسی طرح نماز فجر کو جلدی پڑھنے والے تھے 274 پر, اور مفقود الخبر کے بارے میں بھی آپ فرماتے تھے کہ 4 سال انتظار کرنا چاہیے اس عورت کو, 381 پر. اور اس طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی اقوال اور افعال کے یہ ہمارے بھائی خلاف ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے خلاف, یہ خلفائے راشدین کے اقوال اور افعال کے خلاف ہیں, اور پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ اہل حدیث خلفائے راشدین کو نہیں مانتے. کچھ تو شرم کرنا چاہیے, کچھ حیا کرنے لگے بھائی. بھائیو اگر مرنا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. میری یہ کتاب ہے نسل المعبود, اس میں بھی میں نے اس قسم کے اقوال پیش کیے ہیں. تو یہ آج صحیح بخاری کی ایک حدیث کی تشریح میں میں نے ثابت کر دیا کہ حنفی علماء کے نزدیک تراوی 8 رکعت سنت ہیں, 20 رکعت ضعیف ہے, اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اور یعنی دیوبندی اور حنفی علماء سے میں نے ثابت کر دیا ہے. اسی طرح یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ مکہ مدینہ کے عمل کے خلاف ہیں یہ لوگ, اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ خلفائے راشدین کے بھی خلاف ہیں. تو ہمارے ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ دے, انہیں تحقیق کرنی چاہیے. یہ میں نے جو حوالے بیان کیے کسی حوالے میں وہ تحقیق کر لیں, جو خاص طور پر میں نے اصل کتابوں سے پڑھی. یہ فقہ کے جو حوالے پیش کیے ہیں یہ تو اختصار کے ساتھ, اور میں نے چونکہ نشان لگا رکھا اس میں اصل عبارتیں اور حوالے وہ میں نے پیش نہیں کیے. اس میں اگر کہیں کوئی صاف یا غلطی ہو جائے تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں, رجوع کرنے کے لیے. تو یہ آج کے اس درس کا نچوڑ ہے. اس کے بعد آپ بھائیوں کو اجازت ہے کہ سوال جواب کریں, جو اسی کوشش کریں کہ اسی موضوع سے جو ہمارا آج بیان ہوا اسی سے متعلقہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر سلف صالحین کے فام کی روشنی میں اور اجماع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, یہ سوال ہے پہلا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے فعل کے مخالف ہو تو کیا کرنا چاہیے, کوئی کیا اصول ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول آپ کے فعل کے خلاف ہوتا ہی نہیں. آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے, اس لیے کہ آپ وما ینطقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, آپ جو ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ہاں جی, تو اچھا انہوں نے آگے مثال بھی یہ دی ہے کہ پانی جو ہے کھڑے ہو کر پینے سے آپ نے منع فرمایا اور دوسری جگہ اس کا جواز ملتا ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں, بلکہ آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی وحی میں تو تضاد اور تعارض ہے ہی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہم لوگوں کو کسی دو روایتوں میں تضاد نظر آ جائے, ہم یہ سمجھیں کہ یہ تضاد ہے, یہ تکرار. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر دیکھا جاتا ہے دونوں حدیثوں کو. اگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو ایک تو ناسخ ہوگی, دوسری منسوخ ہوگی. ناسخ منسوخ دیکھا جائے گا. اس کے لیے علیحدہ کتابیں علماء نے لکھی ہیں. ابوبکر ہاضمی کی کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار, اور دوسری کتابیں موجود ہیں. اس میں سب سے بڑے ماہر جو تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس کے علاوہ اگر ناسخ منسوخ کا بھی پتہ نہ چلے تو پھر تطبیق دی جائے گی. پھر ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے کھڑے ہونے سے پر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اور دوسری جگہ آپ نے وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے, تو اس میں تو تطبیق ممکن ہے نا, کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے لیکن وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا اور زمزم کا جائز ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے پیا. یہ ایکسیپشن ہو جائے گی, یہ استثناء ہو جائے گا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو منع فرمایا ہے یہ منع تحریمی نہیں, حرام والا منع نہیں ہے, بلکہ یہ منع جو ہے یہ تنزیہ ہے, کہ یعنی بہتر طرف سے یہ کہ کھڑے ہو کر نہ پیا جائے, بیٹھ کر پیا جائے, آپ نے جو پیا ہے تو وہ جواز کے لیے. تو اس لحاظ سے حدیث میں کوئی تعرض اور ہوتا ہی نہیں. اگر حدیث صحیح ہو وہ ہماری فہم کا قصور ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے اس میں تعرض ہے. ایسا تو قرآن کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے, ایک مثال آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں, اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں اٹھائیں گے. یہ مجھے قرآن کریم دے دیجیے, کیونکہ باتیں کر کر کے ذہن بھی گرم ہو جاتا ہے, کہیں ذرا سی کوئی غلطی بھی ہو جائے تو یہ لوگ جو ہیں نا, جو بندی اور بریلی بھائی اور دوسرے مخالف, اسے اچھالتے پھریں گے, دیکھو جی اس نے یہ کہہ دیا. بھائی انسان ہے, ہم سے خطا ہوتی ہے, خطائیں ہوئی ہیں, خطا ہو جاتی ہے, کوئی معصوم نہیں ہے, اللہ معاف فرمانے والا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یعنی حوالہ اصل کتاب سے, قرآن سے, حدیث سے, اصل کتاب سے بیان کیا جائے, پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. حافظ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا. اچھا یہ سورہ بنی اسرائیل ہے میرے ہاتھ میں, یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 97 ہے. سورہ بنی اسرائیل اس کا 17 نمبر ہے سورت کا, اور آیت کا نمبر ہے 97. اللہ رب العزت فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَنَخْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے ان کو, یعنی کافروں کو, منہ کے بال, یعنی ان کا منہ زمین پر ہوگا, پاؤں پر کی طرف گسیتا ہوا. یہ اندھے ہوں گے, یہ گونگے ہوں گے, یہ بیرے ہوں گے. قرآن کی اس آیت میں آیا ہے کہ اللہ جب زندہ کرے گا نا کافروں کو, تو انہیں اندھا اٹھائے گا, انہیں بیرا اٹھائے گا, گونگا اٹھائے گا. قرآن کریم میں دوسری جگہ مثلا سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا, وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے. یہ دیکھیں, یہ سورہ سجدہ 32 نمبر ہے اور یہ آیت نمبر 12 نمبر. یہ کیا کافر مجرم کہیں گے, یہ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے, کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے, سن بھی لیا ہے, ہمیں تو واپس بھیج دے, ہم اچھے کام کریں گے. ایک جگہ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں میں اندھا اٹھاؤں گا, دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے ہم نے دیکھ بھی لیا, سن بھی لیا. تو اب اگر کوئی آدمی سمجھے کہ قرآن میں تضاد ہے, تو ہم سمجھائیں گے کہ اللہ کے بندے یہ مختلف حالتیں ہیں, پہلے انہیں اندھا اٹھایا جائے گا, پھر انہیں اللہ آنکھیں دے دے گا, جس طرح علماء کرام نے یہ بیان کی تطبیق, یا مختلف لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی. تو اس طرح قرآن میں تعارض اور تضاد قرار دینا یہ غلط ہے, اسی طرح حدیث میں بھی تعارض اور نہیں ہے, تطبیق دی جائے گی, اس میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ آپ کے یعنی اس کا اعتراض کا جواب صحیح ہو گیا. تو رہا اسی طرح یہ پانی کا مسئلہ, تو پانی کے مسئلے میں راج قول یہی ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے, یہ منع ہے, لیکن مکروہ تحریمی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, تنزیہ کہہ دیں. ہاں وضو کا پانی اور زمزم کا پانی یا مشک ہو تو یہ پانی جائز ہے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مجبوری ہو, کسی وجہ سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے, تو جائز ہے, جس طرح کہ یہ روایتیں اور دوسرے آثار صحابہ وغیرہ سے استدلال ہیں. تو ان میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں. جی اگلے ساتھی سوال کریں. اچھا یہ جو ٹیکسٹ پر سوال ہے یہ اپنے نمبر پر کر رہے ہیں تو سے؟ اچھا جی یہ دوسرا سوال ہے کہ وتر ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا اور وتر کا مطلب کیا ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ کیا حدیث سے ثابت ہے تو یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر ایک رکعت ہے. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ وتر ایک کی نیت کریں, دل میں ارادہ کریں, اللہ اکبر کہیں, اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں, اللہ باعث بینی و بینا خطایا یا وہ سبحانک اللہم, پھر تعوذ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں, سورۃ فاتحہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, سورت پڑھیں, یہ اندر لے جائیں, اور اسی طرح اس کے بعد رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت پڑھیں, پھر رکوع کریں, رکوع سے کھڑے ہو جائیں, پھر سجدہ کریں, بیٹھیں, پھر سجدہ کریں, پھر بیٹھیں, پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرتے, یہ بہتر ہو گیا. اس میں کوئی ایسی بات تو ہے ہی نہیں کہ یہ کس طرح ہے. وہ جس طرح انفی بھائی تین وتر پڑھتے ہیں اور آخری رکعت پڑھتے ہیں تو اسی طرح پڑھیں آپ, اس میں صرف سورت کا اضافہ کر دیں آخر میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ. دوسرا یہ کہ دوسرا کیا کہا تھا کہ کیا اس کا وتر کا مطلب ہے تاک. حدیث میں آتا ہے ان اللہ وترن یحب الوتر, بے شک اللہ وتر ہے اور وہ وتر کو پسند کرتا ہے, اور اللہ تاک ہے. اب جب اللہ کا ذکر آ گیا تو اللہ کتنے تاک ہے؟ تاک تو ایک بھی ہوتا ہے, تین بھی ہوتا ہے, پانچ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ تو سب کو مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ تین نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ, ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے, تین اللہ ہے رن. تو اب اللہ ایک ہے, اللہ تین نہیں ہے. قل ہو اللہ احد, کہہ دو اللہ ہے کہ. تو اللہ ایک وتر ہے, ایک تاک ہے, یعنی اللہ تاک ہے ایک, تو اس طرح وتر تاک ہے ایک. یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ وتر یحب الوتر, تو اس سے فیصلہ ہو گیا. اس سے اب تاک سے مراد ایک ہی لیں گے, تین نہیں لیں گے, کیونکہ اللہ ایک ہے, اللہ تین نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں تین وتر بھی جائز ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں, پھر ایک پڑھیں. ایک سلام سے تین رکعت وتر یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنگ, بعض صحابہ کے آثار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تغترو بثلاث, تین وتر نہ پڑھو. مرفوع حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ایک سلام سے تین وتر نہ پڑھو, حدیث کی مخالفت نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وتر پڑھے اس طرح پڑھو. یہ اگلے ساتھی سوال کرے کاروشو.
شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. آپ نے میرے ویسے جو ٹیکسٹ میں میں نے سوال کیا تھا آپ نے جواب دے دیا ہے, بہت بہت شکریہ. تو وتر سے متعلق ہی تھا کیونکہ میں اسی لیے وتر کے معنی پوچھے تھے کیونکہ یہ تاک ہے, آپ نے ایکسپلین کر دیا. میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فقہ مسائل کے متعلق بہت زیادہ اختلافات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو میرے پیارے بھائی ناچیز بھائی, آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ, کیونکہ باقی ساتھیوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے, تو یہ ترسی ہو رہی ہے ان کی. تو اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ, آپ کی ٹرم آئے گی ان شاء اللہ تو خراب ضرور پوچھیے گا سوال. جزاکم اللہ خیر. مر بھائی آپ آ جائیں پلیز.
السلام علیکم. میں نے اپنا سوال نیچے لکھ دیا شیخ صاحب کے لیے. میرا سوال یہی تھا کہ اسی تراویح کے متعلق ہی تھا کہ مسند علی بن جہد میں آیا ہے کہ عمر کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے لوگ صحیح سند کے ساتھ. تو شیخ صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی تھوڑی سی مختصر ڈال سکتے ہیں, تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور یہ دوسری 8 رکعتوں کے ساتھ کیوں ان شاء. جزاک اللہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ایک حلقے سے, یہ حلقے کی طرف سے یہ روایت اب پیش کی جا رہی ہے, مسند علی بن جہد والی روایت. تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ ایک اصولی مسئلہ ہے, وہ یہ کہ کسی زمانے میں، کسی صحابی کے زمانے میں، تابی کے زمانے میں، تبا تابی کے زمانے میں اگر کوئی کام ہوا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دور کے خلیفہ کا بھی یہی حکم تھا؟ اس کا خلیفہ یا اس کا جو مسلمانوں کا امیر تھا، کیا وہ بھی یہی حکم اس نے دے رکھا تھا جو کسی ایک آدمی نے یا لوگوں نے کر رکھا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصول غلط ہے. زمانے میں کوئی کام ہو جانا، کسی خلیفہ کے زمانے میں کوئی کام ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ضرور اس خلیفہ نے اس کا حکم دیا. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کہ وہ خلیفہ تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی گئی ہیں، جن کا ثبوت صحیح مسلم میں اور مسند احمد وغیرہ کے دعوے میں موجود ہے. ایک مشہور روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کیا ہے، گالیاں دی، سب و شتم کیا. تو وہاں پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، تو وہ ناراض ہوئے سخت. انہوں نے کہا یا مغیر، مغیرہ کے الفاظ بھی نہیں کہے، مغیر کے الفاظ کہے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی یہ فضیلتیں بیان کی، ان کی صفتیں مناقب بیان کی. تو اب یہ کہنا کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گالیاں ان کو دیوائی، انہوں نے حکم دیا تھا کہ گالیاں دو سیدنا علی کو، یہ غلط ہے. یہ ثابت نہیں ہے. زمانے میں اگر ان لوگوں نے گالیاں دی ہیں، کچھ ظالموں نے، کچھ غلط لوگوں نے، تو اس کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار نہیں ہے. اسی طرح ایک اور میں آپ کو روایت بتاتا ہوں جو تہاوی کی مشکل آثار میں ہے. اس کا مجھے صفحہ تو یاد نہیں ہے فی الحال، لیکن بعد میں اگر آپ کو حوالہ کی ضرورت پڑے گی تو تلاش کر کے بتا دیں گا. اس میں یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض صحابہ کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر شرمگاہ سے شرمگاہ مل جائے، اور یعنی خاوند اور بیوی کا دخول بھی ہو جائے، تو جب تک انزال نہ ہو وہ نہانا فرض نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. الماء من الماء والی بات تھی یہ. پہلے دور میں یہ بات جائز تھی لیکن پھر منسوخ ہو گئی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا، ان سے دلیل پوچھی، تو انہوں نے کہا کنا نفعلہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے. اس قسم کی مفعول، اس قسم کے کا مفہوم جو ہے الفاظ وہ موجود ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کہ حال علمہ بذالک، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بات کا پتہ تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اگر تم نے یہ فتویٰ دیا میں تمہیں ماروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ زمانے میں اگر کوئی عمل ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے، یہ خلیفہ نے یا اس نے یہ کہہ رکھا. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں کا، جن کا نام پتہ نہیں کون تھے، وہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا تھا. جس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم متا کرتے تھے، یہ جو شیعوں والا متا ہے، متا تو نے کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتے تھے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی کرتے تھے، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی کرتے تھے رضی اللہ عنہ، حتی نعانا عمر، ہمیں عمر نے منع کیا. دیکھیں یہ متا یہ معمولی بات تو نہیں، یہ تو ایک بڑی بات ہے، ایک بڑا یعنی عمل تھا. تو یہ صحابہ کرام، وہ ایک بھی نہیں تھے، بہت سی جماعت تھے، کننا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ متا کرتے رہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ تم متا کرو؟ قطعا نہیں، غلط ہے یہ بات. اللہ کے رسول نے تو متا کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا تھا، جس طرح صحیح حدیث ہے. ان کو وہ حدیثیں پہنچی نہیں، ان کو پتہ ہی، تو یہ منسوخ پر عمل کرتے رہے. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیح سند کے ساتھ موطا امام مالک میں ثابت ہے کہ انہوں نے 11 رکعت تراویح کا قیام رمضان پڑھنے کا حکم دیا. یہ سند بالکل صحیح ہے, کوئی مسترب نہیں, اضطراب کوئی بھی نہیں اس میں. یہ خواہ مخواہ یہ اکاڑوی پارٹی کا یا جدید دیوبندی بریلیوں کا اس کو مسترب کہنا یہ باطل ہے. ان کے بڑوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے, تحاوی اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اس کو نیوی صحیح سمجھتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کا ان کے زمانے میں 20 پڑھنا, یہ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو حکم دے رکھا تھا. اب انہوں نے جو حکم دیا تھا صحابہ کو, صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 رکعت پڑھتے تھے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ ان کے زمانے میں 11 پڑھتے تھے. تو یہ روایتیں مسند ابن شیبہ میں اور سنن صحیح ابن سور وغیرہ میں موجود ہیں. تو اس لحاظ سے وہ جو مسند علی بن جعد والی روایت ہے کہ یعنی جس کی سند بظاہر صحیح ہے, علی بن جعد ثقہ راوی ہے اگرچہ ان پر کچھ جرح ہے, وہ میں نے پیش کی تھی اس کو امین اکاڑوی کے مقابلے میں, تو وہ بقول راجہ ثقہ راوی ہیں اور میں نے جرح بطور الزام پیش کی تھی کہ اگر اس قسم کی جرح کسی راوی پر ہو جائے تو تم اس پر اس کو حدیث کو مردود قرار دیتے ہو, یہاں نہیں کیوں کیوں نہیں کرتے. اور ان کے استاد ابن ابی زیبز بھی ثقہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو عمل ہے یہ ان کا اپنا عمل ہے, اور یہ بعض لوگ صحابہ نہیں تھے کیونکہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم تو 11 پڑھتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ حدیث اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ 20 رکعت سنت فاروقی ہے یا انہوں نے یہ حکم دیا ہے یا ان کے سامنے پڑھی گئی. ہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ آل حدیث کے نزدیک سنت 11 رکعت ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی سے زیادہ پڑھتا ہے, مثلا 20, مثلا 30, مثلا 40 نفل کر کے پڑھتا ہے, اس کو سنت مقدہ نہیں کہتا, اس کو سنت خلفائے راشدین نہیں کہتا, تو صحیح ہے, یہ جائز ہے. اس میں تو کوئی ہمارا اختلاف نہیں. کوئی آل حدیث عالم یہ نہیں کہتا کہ 20 رکعت یا 40 رکعت یہ بدعت حرام ہے, ناجائز. ہم کہتے ہیں چونکہ 20 رکعت یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے, عمر فاروق سے ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تو ان کے مقابلے میں وہ پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بطور اجتہاد, بطور کثرت نوافل کے 20, 40, 60, 100 پڑھتا ہے تو جائز ہے, اس کو نفل کہے, سنت نہ کہے. اگر سنت کہے گا, سنت مقدہ کہے گا, تو پھر اختلاف ہو جائے گا. دیوبندیوں اور بریلیوں سے ہمارا یہی اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت سنت مقدہ ہیں, نہ اس سے زیادہ جائز ہے نہ اس سے کم جائز ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے, اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ لوگوں کے مجرد عمل کی وجہ سے اگر تم اس کو جائز قرار دے رہے ہو, تو اور بہت سی روایتیں ہیں جن میں لوگوں کے مجرد عمل آتے ہیں, تم انہیں نہیں مانتے ہو, یہ کیا مسئلہ ہے. ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ تابعین یا کچھ ائمہ علماء نے 20 بھی پڑھی ہیں, کچھ نے اس سے زیادہ بھی پڑھی ہیں, بڑے اقوال موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں, خاص طور پر عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں بھی بڑے اقوال لکھے. غالباً سب سے زیادہ عمل 47 رکعت کا ہے جو کہ تراویح پڑھی گئی ہے. آل مدینہ 40 پڑھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں نفل کے طور پر جائز ہیں, سنت 11 ہی ہیں. اور یہ روایت تو جس کا آپ نے پوچھا ہے, اس روایت سے سنت فاروقی کا 20 نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا. ہمارے دیوبندی اور بریلی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ایسی روایت پیش کریں جس میں صاف طور پر ہو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 20 رکعت کا حکم دیا ہے, یا 20 پڑھی ہیں, یا آپ کے سامنے 20 پڑھی گئی ہیں. ایسی کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 20 رکعت راوی پڑھنے کا حکم دیا تھا مسند ابن شیبہ میں, لیکن اس کے راوی یحییٰ بن سعید الانصاری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے تھے, تو منقطع روایتیں مردود روایتیں. یہ اگلے ساتھی سوال کریں گے. عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا آپ شیخ صاحب نے بتایا. میرا سوال یہ تھا کہ اہل حدیث میں جو فتویٰ دیے جاتے ہیں اس کی کیا قسم ہوتی ہے, اور کوئی اہل حدیث کا بندہ حدیث پڑھ کے اس پر جرا کر سکتا ہے, اور اگر جرا کر سکتا ہے تو فتویٰ بھی دے سکتا ہے, یا اس فتوے کے لیے کوئی کنڈیشن ہوتی ہے جو دی جا سکتی ہے, یا ہر بندہ جو ریسرچ کرتا ہے اس کے اندر حدیثوں کے اندر تو وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر جرا کر سکتا ہے ایک ہی مسلک میں ہوتے ہوئے, یعنی اہل حدیث میں ایک دوسرے پر کیسے نفی کر سکتا ہے. ایک مسئلہ آیا کہ زکات پہلے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں, اس کے لیے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ایک عالم کچھ کہتا ہے دوسرا عالم کچھ کہتا ہے حدیث کی روشنی میں, تو کس پہ عمل کیا جائے؟ شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا اور علمی سوال ہے آپ کا, اور یہ بڑا تفصیل طلب کا سوال ہے. کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کروں, پھر اگر کبھی زندگی میں موقع رہا تو یہ سوال کریں, لمبا اس کا جواب ہے انشاءاللہ. اہل حدیث کے نزدیک قرآن اور صحیح حدیث حجت ہیں. صحیح حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح راجے اور صحیح قول میں اجماع بشری حجت ہے, پوری امت کا اجماع, تمام مسلمانوں کا, اہل سنت مسلمانوں کا جو کہ بدعتی نہیں ہے ان کا اجماع. اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں. سارے تب جمع ہوں گے جب کوئی خلاف نہیں ہوگا. تو جب کوئی خلاف نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بلین مسلمان ہیں اور ان میں صرف ایک مسلمان کہتا ہے یہ بات نہیں ہے اور دوسرے کہتے ہیں یہ بات ہے, تو یہ اجماع نہیں ہے. اجماع کے لیے پورے کے پورے بلین کا متفق ہونا ضروری. اب متفق ہونا پتہ کسے چلے گا؟ کوئی ایک تو محدثین نے بتا رکھا ہے کہ فلاں فلاں مسئلے پر اجماع ہے, یا پھر یہ ہے کہ کوئی قول تلاش کریں حدیثی کتابوں میں, دو چار صحابہ سے مل جائے اس کے مقابلے میں, یعنی کوئی قرآن حدیث کی کوئی بات نہ ہو اور کوئی اور بھی قول پوری تلاش کے بعد نہ ملے مل سکے, تو پھر اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اجماع ہے. لیکن یہ اجماع اس وقت فوراً ختم ہو جائے گا جب وہ مخالف کوئی بات صحیح ثابت ہو جائے گی. اسی طرح اہل حدیث کے نزدیک احتیاط کرنا بھی جائز ہے. اہل حدیث کے نزدیک جاہل بھی احتیاط کرے گا اور عالم بھی احتیاط کرے گا. جاہل کا احتیاط کرنا کیا ہے؟ جاہل کا احتیاط کرنا نہیں ہے کہ اس کے دماغ میں جو بات آئے وہ کرتا رہے. مثلاً ایک جاہل کو میں جانتا ہوں جو اذان دیتا تھا تو کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ حدیث میں محمد الرسول اللہ ہے, یہ کیا پڑھتے ہو؟ انا تو نصب دیتا ہے. وہ کہتا نہیں قرآن میں محمد الرسول اللہ ہے. جاہل تھا اوپر لے دیتا. یہ جاہل کو اختیار نہیں. جاہل کا احتیاط یہ ہے کہ وہ فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, وہ عالم سے جا کر مسئلہ پوچھے. وہ جائے اور جو قرآن حدیث کا عالم ہے اسے جا کر پوچھے کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے, قرآن حدیث میں کیا ہے, دلیل کیا ہے, یہ پوچھے. بس یہ جاہل کا احتیاط ہے. یعنی جاہل اس سے زیادہ احتیاط کر ہی سکتا. ہاں عالم کا وہ انتخاب کرے گا, وہ جائے کسی قرآن حدیث کے عالم کے پاس تو وہ جو اسے مسئلہ بتایا اس پر عمل کرے. یہ تقلید ہے ہی نہیں. ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی لکھ رکھا کہ کوئی تقلید نہیں ہے, اور خود حنفیوں کے جو عوام ہیں جاہل وہ سارے جا کر اپنے مولوی سے مسئلے پوچھتے ہیں, تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ مولوی کا مقلد ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اب جو عالم ہے وہ کیا کرے گا. تو عالموں کی قسمیں, کسی کے پاس تھوڑی کتابیں, کسی کے پاس زیادہ کتابیں, اس میں درجے ہیں. جاہلوں میں بھی درجے. کوئی بالکل کوہرا کٹر جاہل ہے, کوئی ایسا ہے جو اگرچہ وہ عربی نہیں پڑھ ہوا, قرآن کا علم اس کے پاس نہیں ہے, لیکن سوجھ بوجھ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث ہے یہ آیت ہے. تو عالم اپنی کوشش کے مطابق قرآن حدیث سے یا اجماع سے یا اجتہاد سے جواب دے گا. اجتہاد اب اسی قسم ہے. اجتہاد قیاس بھی ہو سکتا ہے, کسی نس کو نس پر قیاس کرتے ہوئے, اور کسی صحابی کے تابعی وغیرہ علماء کے آثار پر ترجیح ہو سکتی ہے. اجتہاد جو ہے وہ قانون نہیں بنے گا, دلیل نہیں, یہ اضطراری حالت ہے. فتویٰ جب ضرورت پڑے گی دے گا, ختم, پھر قانون نہیں بنے گا. اب حدیث کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے کہ وہ جرا کر سکتا ہے, تو بھائی جاہل تو عالم سے مسئلہ پوچھے اسے کیا پتا جرا کا. عالم جو ہے اگر اس کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں, اسماء الرجال کتابیں ہیں تو ان کی طرف رجوع کرے گا. اس کے قواعد ہیں, علماء نے بتا دیے. یہ نہیں کہ ہر مثلا ایک راوی ہے اس کو 100 محدثین سکا کہتے ہیں, 2-4 اس کو ضعیف کہتے ہیں, ان کی بات آگے رکھ کے تو حدیث کو ضعیف قرار دے. یہ نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, بازیچہ اطفال نہیں ہے. اسماء الرجال کتابیں دیکھے گا, علماء کے اقوال اکٹھے کرے گا, کس نے اچھا کہا ہے, کس نے برا کہا ہے, یہ اقوال ثابت بھی ہیں کہ نہیں, یہ ساری تحقیق کے بعد وہ پھر جرا کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ خود جرا نہیں کر سکتا تو اگلے جو محدثین ہیں ان پر اعتماد کر سکتا ہے, ان کی طرف وہ رجوع کرے گا. تو یہ جرا اور تعدیل میں رجوع کرنا, یہ گواہی پر عمل کرنا ہے, اور گواہی پر عمل کرنا بھی تقلید نہیں ہے. اور یہ اگر تقلید ہوتی تو حنفی بھائی کبھی بھی محدثین کی جرا کبھی بھی یا تعدیل نہ لاتے, تہذیب و تعظیب نظام دال وغیرہ کے والے کبھی نہ دیتے, لیکن وہ دیتے ایک دوسرے کے خلاف ہی دیتے. بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے خلاف ہی دیتے, ورنہ تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ امام حنیفہ کی تقلید کرتے, ان کی اقوال پیش کرتے. تو یہ عملاً ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جرا تعدیل جو ہے یہ تقلید نہیں ہے. تو اس سلسلے میں مختلف علماء ہوں گے, کوئی بڑے کوئی چھوٹے, تو اپنی اپنی طاقت کے مطابق کریں گے. اور بعض اوقات بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ جب جرا تعدیل کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی معصوم ہے, کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے, کوئی بڑے سے بڑا اہل حدیث عالم ہے یا غیر اہل حدیث عالم ہے, اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تحقیق کریں. آج ہم نے ایک تحقیق کی, ہاں جی, وہ کیا حدیث تھی کہ مسجد میں قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں, قبلہ رخ مجلس میں قبلہ رخ بیٹھنا جو ہے نا یہ کیا ہے, ثواب کی بات ہے. ہاں جی, ایک حدیث آج ہمارے آئی زیر غور ہو کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ مجلسوں کا سردار ہے. یہ روایت کتاب الاوسط طبرانی کی ہے. تو ہمارے ایک شاگرد ہیں, انہوں نے ایک مضمون بھیجایا حدیث کے اندر چھپنے کے لیے, تو ہم نے اس روایت کو, انہوں نے مجمع زوائد کا حوالہ دیا, مجمع زوائد سے یہ روایت نکالی ہے. تو اس میں لکھا ہے اسناد حسن, اس کی سند حسن ہے. مزید تحقیق کی تو منظری نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. مزید تحقیق کی تو شیخ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا صحیح ترغیب میں. اچھا, ہم نے اصل کتاب کی طرف رجوع کیا, کتاب الاوسط جو طبرانی کی کتاب ہے اس کی طرف رجوع کیا, اس میں یہ حدیث مل گئی. اس میں یہ حدیث امام طبرانی بیان کرتے ہیں ابراہیم بن محمد بن عیق سے. اس کے حالات ہم نے تلاش کیے تو مل گیا. حافظ صاحب بھی کہتے ہیں میزان الاعتدال میں, اور اسی طرح لسان المیزان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے. اب اس آدمی کو کسی نے بھی اچھا نہیں کہا, تو یہ کس وجہ سے یہ تین بڑے عالم جو ہیں اس کو حسن کہہ رہے ہیں؟ تو ہم سمجھے کہ یہ ان کو غلطی لگی, کیونکہ جب راوی ضعیف ہے, اس کو سکہ کسی نے قرار دیا, قابل اعتبار نہیں ہے, تو روایت اب وہ ضعیف ہے. تو اب ان علماء کا اس کو حسن قرار دینا غلط ہے. تو اس طرح کی بات بڑے عالم سے بھی ہو سکتی ہے, حالانکہ شیخ البانی محدث اثر تھے, بہت بڑے امام تھے. تو بہرحال یہ مسئلہ چونکہ اس میں تحقیق کی جائے گی اہل حدیث کے نزدیک بھی اور دوسرے لوگوں کے نزدیک بھی, تو یہ تقلید نہیں ہے اور یہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس میں اگر کسی سے غلطی بھی لگ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا, ایک اجر ضرور دے گا, کیونکہ نیت اگر صحیح ہوگی, اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر تو معاملہ ہی صحیح نہیں. اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شیخ البانی اور شیخ منظری اور حسمی اور دوسرے بڑے بڑے جتنے علماء ہیں امت کے, یہ سارے ان کی نیتیں ہیں صحیح اور اچھی تھیں, اور یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے لوگ تھے, تو اس وجہ سے ہم ان کے بارے میں سوئے ظن نہیں کر سکتے. تو آپ بھی, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, یہ میں نے مختصر کوشش کی ہے, ورنہ یہ بہت تفصیل طلب یہ سوال ہے. جی اگلے سارے سوال کے جی سوال بڑے فون آ رہے ہیں, بڑے سوال پوچھ رہے. سوال,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں بتا دیں. جی جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب بس میں خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے, الحمدللہ واپس آپ آ گئے ہیں. میں نے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے پتا کیا تھا آپ گئے ہوئے تھے, تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. اور بس آپ سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے فون یہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ آپ پلیز دعا کروا دیں جو مسلمان لبنان میں مجاہدین ہیں یا کسی بھی صورت میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کو تباہ و برباد کرے اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں متحد کرے. تو اس کے لیے شیخ صاحب ذرا دعا کروا دیں, اور سوال و جواب تو چلتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ دعا کا بہترین موقع ہے, تمام ساتھی موجود ہیں, تو اس بارے میں پلیز دعا کے بارے میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے, کافی عرصے سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے, مصیبتوں سے بچائے, دنیا اور آخرت میں کامیاب رکھے. اس کے بعد آپ نے دعا کی درخواست کی ہے, تو دعا تو خیر آخر میں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, دعا کر کے چلا جاؤں؟ تو بہرحال وقت کتنا رہ گیا جی؟ یہ دیکھیں کتنے منٹ باقی ہیں. نہیں, اذان کتنے بجے ہوگی؟ 15 منٹ پھر باقی رہ گئے. اچھا, تو یہ سوال اور بھائیوں کی بھی, تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, صحیح العقیدہ مسلمانوں کو, اہل ایمان کو, اہل حدیث کو, اہل سنت کو دنیا میں غالب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کو, حق کے لیے جہاد کرنے والوں کو, چاہے وہ قتال کر رہے ہیں, چاہے وہ دعوت دے رہے ہیں مدرسوں, مسجدوں اور مختلف پروگرام کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب جہاد ہے اللہ کے فضل سے. اللہ ان کو غالب کرے, ان کو فتح دے, اور جو کفار مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, یہودیوں, عیسائیوں, ہندوؤں اور دوسری مختلف صورتوں میں, تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے, مسلمان بنائے, اور اگر یہ یعنی مسلمان نہیں بنتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود کرے, تباہ کرے, ان کو شخص شکست سے اللہ تبارک و تعالی دوچار کرے. اللہ تعالی مسلمانوں کو دنیا میں غالب کرے, آمین یا رب العالمین. جی اگلے ساتھی سوال کریں. جی السلام علیکم. یہ اب سوال ہے کہ کیا نماز جنازہ میں سورت فاتحہ کے بعد, یعنی پہلی تکبیر میں سورت فاتحہ کے بعد کسی سورت کا پڑھنا یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنن نسائی, سنن صغرا المجتبہ, اس میں صحیح سنن کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سورت پڑھی, اور سورت فاتحہ پڑھی اور ایک سورت پڑھی, اور فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ تمہیں پتہ چل جائے یہ سنت ہے. تو اس حدیث کی روح سے سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا یہ جائز ہے, یہ سنت ہے, یہ اچھا کام ہے, یہ مستحب ہے, یہ بہتر ہے. جی اگلے ساتھ سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ. شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ غالباً تحاوی جو حنفیہ کے اصولوں کی کتاب ہے, کہ اس میں ایک اصول لکھا ہوا ہے ان کا کہ اگر صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول اگر آئے گا تو اس کو جو ہے رد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اپنے اصولوں کے تحت بھی جو ہے عمل نہیں کرتے, اور پھر اس تحاوی کے معاملے میں جو ہے یہ معاذ اللہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی صحابی کے قول کو جو کہ ثابت بھی نہیں ہے اس کو پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں. تو ذرا صرف یہ بات تحقیق طلب تھی آپ سے کہ آیا واقعی یہ جو اصول میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا یہ ان کی جو ہے اصل کتاب میں موجود ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے تو یہ یاد نہیں ہے, تحاوی کی ایک کتاب ہے معنی الاثار, دوسری ہے مشکل الاثار, کہ ایسا کوئی اصول جو آپ فرما رہے ہیں اس میں لکھا ہوا. یہ ہے کہ سرفراز خان صاحب تر دیوبندی جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ صحابی کی بات جو ہے نا قرآن کے مطابق کے خلاف ہو جو ہے وہ جت نہیں ہے, حدیث کے خلاف ہو جت نہیں ہے. یہ احسن الکلام میں ایک عبارت ہے, میں کبھی میرے حال میں پڑھ کر سنا چکا ہوں آپ سے پرواب. تو ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں نا کہ فہم صحابی جو ہے یعنی صحابی کا فہم, یہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہے. تو وہ تو یہ ادھر کہتے ہیں جدھر مخالفت ہوگی نا, یعنی اگر فقہ دیوبندی سے مخالفت ہو جائے تو پھر دیوبندیوں کے نزدیک صحابی کی بات حجت نہیں رہے گی. آپ کو میں ایک مثال بیان کرتا ہوں. آپ نے ارد گرد دیکھا ہوگا, آپ جس ملک میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں, دیوبندی اور بریلویوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, اور ان کو نے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اگر کسی نے, کسی بھائی نے دیوبندیوں پر انہوں کو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ نماز جنازے میں رفع دین نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس کے مقابلے میں صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور امام بخاری کی جزء رفع دین اور دوسری کتابوں میں یہ ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی تکبیرات میں رفع دین کرتے تھے. اب یہ ہمارے بھائی جو ہیں, چاہے دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا حنفی ہیں, کوئی عربوں میں کوئی حنفی بیٹھا ہوا ہے اگر, تو یہ تینوں گروہ جنازے کی تکبیروں میں رفع دین نہیں کرتے, حالانکہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل 116 نے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے جنازے کی تکبیر. تو یہ ادھر اس پر عمل نہیں کرتے, صحابی کے خلاف ہے. اب اگر ان کا یہ آ جائے نا قول کہ وہ جنازے میں قرات نہیں کرتے تھے, یہ پیش کرتے دیکھیں جی عبداللہ بن عمر تو قرات نہیں کرتے تھے, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سورت فاتح کے علاوہ قرات نہیں کرتے تھے, کیونکہ جب سورت فاتح کو عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ سنت ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سنت کی خلاف ورزی عبداللہ بن عمر کریں, تو وہ سورت فاتح کے علاوہ قرات نہیں کرتے تھے اور جاری قرات نہیں کرتے تھے. سورت فاتحہ تو ایسی سنت ہے کہ سنت فرض والی سنت ہے, اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ ایک میں نے مثال بیان کر دی ہے کہ یہ لوگ صحابہ کی روایات کو وہاں مانتے ہیں جہاں ان کی مرضی کی بات ہو, اگر مرضی کے خلاف ہو تو پھر صحابی کی بات نہیں مانتے. تہاوی جن کا ذکر آپ نے کیا ہے, انہوں نے تو ایک بڑی خوفناک بات لکھی ہے شرح معانی الاثار میں. مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک وتر پڑھتے تھے, دیوبندی بریلی اور حنفی کہتے ہیں ایک وتر نہیں پڑھنا چاہیے, تہاوی کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک نہیں پڑھنا چاہیے, غالباً یہ پتہ نہیں خیال ہے کہ نہیں, واللہ اعلم. بہرحال تہاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس گدے نے کہاں سے یہ بات لی, معاذ اللہ معاذ, من این اتخذ الحمار. حالانکہ یہ قول نہ عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے اور اس کو یعنی ان سے ثابت نہیں ہے, اور اس کو بطور دلیل بنا کے پیش کرنا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ پر فتویٰ لگا دینا یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اس گستاخی سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تہاوی ہو یا کوئی ہو, اس قسم کی باتیں ہیں بالکل نہیں لکھنی چاہیے تھی. تو یہ لوگ اگر مرضی کے مطابق ہو تو پھر تو تابی چھوڑ کے تابی کی صحابی چھوڑ کر تابی کی بات کو بھی تبا تابی کی بات کو بھی پیش کرتے ہیں, اور اگر مرضی کے خلاف ہو تو کہتے ہیں رشید احمد لدھیانوی صاحب اکثر الفتاوی کی تیسری جلد میں کہتے ہیں, شروع میں ہی پتہ نہیں 50 صفحہ کتنا 50-55 میں کہتے ہیں کہ حدیث کی طرف رجوع کرنا یہ مقلد کا وظیفہ یعنی طریقہ نہیں ہے, کہ رجوع رجوع الالحدیث وظیفہ مقلد نہیں. اب غور کریں کہ حدیث کی طرف رجوع کرنا بھی ان کے نزدیک وہ نہیں ہے, مقلد کا طریقہ نہیں ہے, تو پھر صحابی کی طرف کدھر رجوع کریں گے. جی
علیکم شیخ صاحب, اسی تراوی کے بعد تھوڑی سی مختصر سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کہ شیخ السلام ابن تیمیہ کا یہ کال کس نے مجھے بتایا تھا کہ تراوی کے معاملے میں نہ ایک تعداد مقرر نہیں کرنی چاہیے, کہ نہ آگے جو اوپر بھی نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, 11 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے اور 11 سے کم سے بھی پڑھ سکتا ہے, اور دوسری یہ کہ 20 تراوی کو پھر یہ بات بدعت کا فتویٰ لگانا آپ کے نزدیک جائز نہیں ہوگا, تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ 20 تراوی کو بدعت نہیں کہنا چاہیے, کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ مختصر جو ہے جزاک اللہ خیر.
یہ دو سوال ہیں, تو میں پہلے میرے حال میں 20 والا جواب دے دوں, بدعت والا پھر دوسرا, کیونکہ بھول نہ جاؤں. جی میں تو یہ پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں, کسی اہل حدیث کے نزدیک ہم 20 رکعت تراوی کو بدعت نہیں کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی نفل کر کے پڑھتا ہے, کوئی آدمی بطور نفل کے نہ 40 کو بدعت کہتے ہیں, نہ 30 کو, نہ 48 کو, نہ 50 کو, نہ 100 رکعتوں کو, یہ نفل ہے. اگر کوئی نفل کر کے پڑھتا ہے تو اس کو ہم بدعت نہیں کہتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت مقدہ ہے, جس طرح بریلی دیوبندی کہتے ہیں, نہ ان سے کم زیادہ جائز ہیں نہ زیادہ جائز ہیں, تو وہ بات بدعت ہے. تو یہ لوگ جو دیوبندی بریلی کام کر رہے ہیں, اس ان کے عقیدے کی بنیاد پر کہ یہ سنت مقدہ ہیں یا سنت ہیں, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا یہ سنت کہنا یہ بدعت ہے. مطلقاً اگر کوئی آدمی 20 پڑھتا ہے یا 40 پڑھتا ہے یا 100 پڑھتا ہے نفل کر کے, تو اس کو کبھی ہم بدعت نہیں کہتے. دوسری بات یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ خاص مقدار تراوی کی مقرر نہیں ہے, یعنی ان کے خیال میں نہ تو 20 رکعت مقرر ہے نہ 11, لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 11 رکعت انہوں نے پڑھی ہے. اس طرح بعض روایتوں میں جو قیام لیل کی روایتیں ہیں ان میں 11 سے کم کا ذکر بھی آتا ہے, 9 کا بھی آتا ہے. تو شیخ الاسلام کا یہ خیال ہے, ان کا یہ اجتہاد ہے کہ 11 یا 9 یا اس سے کم بھی پڑھے جا سکتے ہیں, ممکن ہے کہ وہ 1 کے بھی قائل ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کا یہ جو فتویٰ ہے یہ اس یعنی حدیث کے خلاف ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو تراویح پڑھی ہے وہ 11 رکعت 8 اور 3 وتر, سید ابن خزیمہ اور سید ابن حبان کی حسن روایت ہے. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو فتویٰ ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ 11 رکعت سنت مقدہ ہیں لیکن ان سے کم پڑھنا بھی جائز ہے, تو یہ ان کا ایک اجتہاد ہے اور ممکن ہے یہ صحیح ہو. اور اگر ان کی یہ مراد ہے کہ 11 بھی سنت نہیں ہے 20 بھی سنت نہیں ہے تو یہ قول تو غلط ہے, یہ تو 11 سنت سے ثابت ہے. تو ان کی وہ مجموع فتاوی میں کوئی بات ہے اور مجھے اب وہ پوری یاد نہیں ہے, وہ اگر میں وہ فتاوی سے نکال کر آپ کے سامنے پڑھتا تو تشریح ہو سکتی تھی. تو بہرحال ان کا یعنی وہ پوری عبارت اگر مجموع فتاوی سے پڑھی جائے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. بہرحال ان کے اس موقف سے دیوبندیوں بریلیوں حنفیوں پر رد ضرور ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ 20 سے کم اور زیادہ جائز نہیں ہے. تو شیخ الاسلام تو اس میں کسی خاص حد کے ہی قائل نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ یہ بھی تعویل ہو سکتی کہ وہ کہتے ہوں کہ 11 رکعت جو ہے واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے کہ ضروری ہر آدمی 11 رکعت ہی پڑھے, کم بھی پڑھ سکتا ہے. تو اگر یہ اگر ان کی مراد ہے تو پھر یہ ان کا بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. جی اگلے ساتھی سوال. میرے خیال میں تو وقت ہو گیا, یہ آخری ہے.
کیا فرق نماز کے علاوہ ہر نماز دو دو فرق کی دو دو رکعت کر دی؟
اچھا جی, یہ اب وہ جو چار ساتھی ہیں نا یہ ان کے مختصر جواب جلدی دیتے ہیں اور کوئی ساتھی بھی ہاتھ کھڑا نہ کرے, وقت اب نہیں ہے. تو یہ سوال یہ کہ کیا فرض نماز کے علاوہ باقی ہر نماز دو دو رکعت کرنی پڑی چاہیے؟ جی ہاں, جس عام طور پر باقی جتنی نمازیں ہیں وہ دو دو کر کے پڑھنی چاہیے سوائے جس کی تخصیص ثابت ہو جائے. مثال کے طور پر 7 وتر ایک سلام سے پڑھنا یا 9 وتر, تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی, اور ایک روایت میں آتا ہے صلاۃ اللیل و نہار مثنی مثنی. تو نفل نماز سنت نماز دو دو کر کے پڑھنی چاہیے, یعنی زہر کی 2 اور جمع 2 4 سنتے ہیں اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ. یہ اگلے ساتھی سوال کریں, وقت بہت تھوڑا ہے جی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھی جلدی کریں تاکہ تمام ساتھیوں کے سوال ہو جائیں. کامن بھائی کا سوال ہو چکا ہے تو خٹک بھائی آپ جلدی آئیں پلیز.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال, آواز آ رہی ہے میری؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک سوال پر تحقیق کر رہا ہوں, اللہ صحیح راستہ دکھائے. تو ایک دیوبندی بھائی نے سوال کیا تھا کہ مجھے اگر آپ لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور اسی کو حجت مانتے ہیں تو اس میں کلمہ دکھائیں کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آپ کہاں سے لیتے, تو ذرا آپ اس پر روشنی ڈال لیجئے کہ اس کا صحیح جواب کیسے دیا جا سکے گا انشاءاللہ اصلاح کے طور پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے کہیں گے بھائی آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ حدیث میں موجود ہے. یہ تو اذان والی جو حدیث ہے, کوئی بھی حدیث ہو وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس دیوبندی نے آپ سے یہ سوال کیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اکٹھا لکھا ہوا قرآن سے لکھائے یا حدیث سے, تو یہ سوال فضول ہے. یہ اکٹھا لکھا ہوا جو ہے نا, اگر ہم اسے کہیں کہ تم امام حنیفہ کا نام دکھاؤ قرآن سے حدیث سے فلاں فلاں, تو یہ جواب نہیں دے سکے گا. تو یہ اکٹھا لکھا ہوا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ, بہت سی آیتوں کا حصہ ہے, محمد رسول اللہ بھی قرآن میں موجود ہے. اسی طرح حدیث میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ موجود ہے. اور اسی طرح بعض روایات جو ہیں جو کہ ضعیف جمع ضعیف قسم کی بعض روایات ہیں ان میں لا الہ الا محمد رسول اللہ اکٹھا لکھا ہوا بھی آیا ہے. مثال کے طور پر اخلاق النبی ابو شیخ عثمانی کی اور الانوار بغوی وغیرہ کی کتابیں جو کہ حنفیوں کے اصول پر حسن بن جاتی ہے, حسن غیری, اور یہ لوگ حسن غیری کو حجت سمجھتے ہیں. تو اس قسم کے اعتراض کرنا ان لوگوں کا, انہیں کہیں کہ بھائی آپ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, آپ نے کہاں سے لیا یہ؟ اگر آپ کہیں کہ یہ وانیفہ نے یہ کلمہ بنایا ہے تو اس کا ثبوت پیش کریں. اگر آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے تو اجماع تو شرعی ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنے پاؤں پر خود کیوں کلاری مار رہے ہیں آپ ہو, آپ انہیں کہیں. دوسرا یہ کہ پنڈی سے ایک اسماعیل تورو نام کا ایک دیوبندی مفتی ہے جس نے کتاب شائع کی ہے, اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, کیسا جھوٹ بولا ہے اس نے. اسے رابطہ کریں اسماعیل تورو قاری سید رحمان کے مدرسے میں, اسے رابطہ کریں کہ ہاں جی صحیح بخاری مسلم میں کہاں لکھا یہ بتاؤ تو. بہرحال یہ ضعیف سند کے ساتھ اخلاق النبی ابو شیخ کی اور الانوار بغوی کی میں موجود ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابوں میں مختلف سندوں سے یہ روایت موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے یہ ایک ہی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, بس یہی ایک کلمہ ہے. اسی کو لا الہ الا محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں, اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو یہ اسے کہیں دیوبندی بھائی کو کہ آپ سب سے پہلے خود بھی یہ کلمہ پڑھتے ہو, ذرا صحیح سند کے ساتھ امام حنیفہ سے تو ثابت کرو, یہ ثابت کرو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلمہ پڑھا تھا. یہ جواب جب آپ کو دے گا نا پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں, لیکن بھاگنے نہ دے اسے, اسے کہیں امام حنیفہ سے یہ ثابت کرنا ہے انہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے. یہ اگلے ساتھ سوال کریں. جی جی السلام علیکم. یہ اگلا سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے چار تراویح کی روایت میں آتا ہے کہ چار رکعت پڑھی پھر چار پڑھی پھر تین پڑھی. تو بھائی حدیث کی تشریح کرتی ہے, چار میں یہ نہیں ہے کہ ایک سلام سے چار پڑھی. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو نماز پڑھتے تھے وہ دو کر کے پڑھتے تھے پھر ایک وتر پڑھتے تھے. تو یہ چار پڑھی یعنی دو جمع دو, پھر چار پڑھی یعنی دو جمع دو, پھر تین پڑھی یعنی دو جمع ایک. تو یہ تو اس میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں, ایک سلام سے چار نہیں ہے, یہ تو دو سلام سے چار ہے. کیونکہ یسلم بین کل رکعتین صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو حدیث کی تشریح کرتی ہے. جی اگلے سال سوال کریں. لفظ تراوی کسی حدیث میں کی کتاب میں صحیح سند سے ثابت نہیں, یہ علماء کے اقوال ہیں بس. جی اگلے سال سوال کریں. دیکھیے کوئی اور بندہ نہیں ہوں گے.
وعلیکم اللہ وبرکاتہ. آئی ٹی بھائی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جلدی کریں پلیز, مائک پہ آئیں. اور میرے خیال میں یہ دو سوال ہیں تو تاکہ دونوں بھائیوں کے جواب ہو جائیں انشاءاللہ. آئی ٹی بھائی آپ آ جائیں مائک. جی کچھ نہیں بھائی آپ آ جائیں, اگر آپ کا سوال ہے تو اس کو پیش کر دیں پلیز. جزاکم اللہ خیر. سوال اپنے ٹرن پر کیا جاتا ہے میرے بھائی, پانچ پندرہ بیس منٹ پہلے نہیں کیا جاتا. آپ کی اب ٹرن ہے, اچھا کے پاس ہے, ٹھیک ہے. ٹو مین بھائی آپ کے پاس سوال ہے, کچھ نہیں تو اللہ تھا ان بھائی کا سوال اگر آپ کے پاس ہے تو پلیز وہ اس کا جواب دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.
سوال یہ ہے کہ کیا اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو بھائی جی ہاں ہو سکتی ہے. خود اماموں نے کہا ہے کہ ہماری جو بات قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو دیوار پر مار دو, اس کو چھوڑ دو. امام معصوم نہیں ہے. ہاں اگر ساری امت کا اجماع ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, ساری امت کے اجماع میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ایک آدمی دو آدمی دس بیس چالیس پچاس سے غلطی ہو سکتی ہے, اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں جن سے رجوع کیا ہے انہوں نے سیدنا, یعنی بڑے بڑے جو ہے علماء نے, یعنی ایسی روایتیں آئی ہیں. وقت چونکہ تھوڑا ہے میں آپ کو ایک ہی مثلا روایت بتاتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فتویٰ دیا کہ چور یعنی پھلوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا چاہیے, پھر فوراً حدیث ملنے کے بعد رجوع کر لیا اور کہا نہیں کاٹنا چاہیے. تو ہو سکتی ہے غلطی, المجتہد و یختی و یصیب, یہ تو اختلافی بات نہیں ہے. تو جو بندی بریلی مانتے ہیں کہ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے. جی اگلے ساتھ ختم ہو گئے. دو ختم نہیں ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آپ بھائیوں سے اجازت ہے, میں چونکہ اب نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے تو آپ بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میری اس آج کے بیان میں اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہو کوئی تو اس کے لیے مجھ سے رجوع کریں, بات کر سکتے ہیں. میں نے اپنا موقف و حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر ثابت قدم رکھے. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بعض مسائل ہیں اتحادی یا اختلافی, ہم ان پر زور نہیں دیتے ہیں. ہم سے جب ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں, ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں. ہمارا جو بریلیوں اور دیوبندیوں سے اختلاف ہے تو عقائد اور ایمان اور اصول میں ہے, وہ بنیادی بات ہے. اس پر یہ میرے بات یاد رکھیں کہ دیوبندی حضرات جو ہے یہ زہر کا پیالہ پینا تو جائز ممکن ہے, وہ جائز سمجھیں, لیکن علماء دیوبند پر بات کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا, وہ ہمارے پاس آئے مناظرہ علماء دیوبند پر کرنے کے لیے, اور پھر علماء دیوبند پر بات نہیں کی, باقر چلے گئے اور یہ پوچھنے لگے کہ علماء دیوبند کسے کہتے ہیں. تو یہ اسی طرح یہ دوسرے لوگ, تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاف عقائد اور ایمان میں ہے. باقی اجتہادی مسائل تو اس میں ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں, نہ کسی پر فتویٰ لگاتے ہیں. مثلا ہماری تاکید کہ 11 رکعت پڑھنی چاہیے سنت, اگر کوئی 20 پڑھتا ہے ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. اس طرح اور بھی مسائل ہیں, تو اجتہادی مسائل میں وسیع ظرفی کرنی چاہیے. اور اسی طرح بعض ایسے اختلافی مسائل ہیں جو بھائیوں کے آپس میں بھی ہو سکتے ہیں, ایک آدمی رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے دوسرا نہیں باندھتا, تو ایک دوسرے پر فتویٰ نہ لگائیں, ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں, پیار محبت سے رہیں, اور جو دلیل راجے سمجھ اس پر عمل کریں. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت ثابت قدم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.